الحمدللہ آپ لوگ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے ہوں گے، ریفریش ہو کے، ریچارج ہو کے، الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہ کہ ابھی ہم اپنی تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں، اور مین بائی امید بھی ہے، دعا بھی ہے، استاد جلدی ہمارے ساتھ آن سائٹ سے ریڈی ہوں گی تو ہم اپنی ڈائریکٹ تفسیر سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. Thank you.
بسم من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقین کریں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تلاوت ختم ہو. اتنا سکون مل رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت میں ہم سے باتیں کرتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے, ہم کنٹینیو کریں گے اپنے لیسن کو. آپ میں سے کہا گیا تھا کہ جو سنا لکھا اس پہ کچھ لکھیں. یہ دو چیزیں سامنے ہیں, اس کو دیکھ کے تو پھر آگے آیت کو لیں گے. یہ کہتی ہیں کہ استاذہ جی اسلام علیکم, جب آپ کے لیے جاب کے لیے پڑھائی کرنے کی بات ہوئی, اس سے تو انکار نہیں ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا, مگر اسباب کا اسباب تو کرنے ہوں گے. پڑھائی کرنے کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ ہم اسباب کریں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں, لیکن ان اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا. آف کورس دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ مختلف اسباب کے راستے سے ہوتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ بچوں کو فرسٹ سیکنڈ آنے پر تعریف کرنے, تحفے دینے کا ذکر آیا. اگر تحفے وغیرہ دینا مناسب نہیں تو بچوں کو موٹیویشن کیسے دے کہ وہ محنت کریں پڑھائی میں اچھے اخلاق اپنانے کے لیے؟ دیکھیے آج کل میں ایک جگہ سن رہی ہوں, پیرنٹنگ اے ٹو زی ہماری جو سیریز ہے, تو اس میں اس پہ ایک پوری سیشن میں بات ہوئی ہے کہ ٹیمز کو کیسے موٹیویٹ کریں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یعنی میرے جیسی سخت ماں سے پوچھیں, تو وہ کہے گی کہ بچوں کا مشن بنا دیں اس پڑھائی کو. جس بندے کو کوئی کام مشن لگتا ہے نا, اس کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. فرسٹ تھنگ یہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنے بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ بیٹا تم نے دنیا کے ہر میدان میں آگے جانا ہے کیونکہ تم مسلمان ہو اور ہمیں ہر جگہ مسلمانوں کی ضرورت ہے, یہ جب ان کا مشن بن جائے گا نا, تو پھر ان کو بار بار دھکے نہیں دینے پڑیں گے. ایک چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انعام کا لالچ دینا اور پھر ان کو وہ کام کروانا, یہ بالکل فرق بات ہے اس سے کہ وہ کوئی کام اچھا کریں خود سے اپنی موٹیویشن اپنے مشن کی روشنی میں, اور پھر آپ ان کو انایکسپیکٹڈلی تحفے دیں. ضرور تحفے دیں, لیکن پہلے سے نا یہ کرو گے تو یہ دلا دوں گی, یہ کرو گے تو وہ دلا دوں گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس پیغام کو لے سکیں. ایسے لگ رہا ہے مجھے سورۃ عنکبوت نے توڑ کے رکھ دیا. اللہ ہی, میں نے بہت دفعہ پڑھائی ہے اللہ کی توفیق سے, لیکن اس دفعہ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سورت پوری کی پوری ایک نشست میں پڑھاؤں اور پھر بس ہم اس کے اوپر اپنی نظریں لگا دیں کہ آج ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے. شروع کی آیات میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے حالات کی سنگینی تھی, اور کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر آج مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات نہیں ہیں تو یہ اس کی نا سمجھی ہے, بھول پن ہے. آج بھی وہی حالات ہیں. آج بھی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں, کبھی آپ ان کی کہانیاں تو پڑھ کے دیکھیں, ہم لوگ تو چونکہ اپنے ہی کاموں میں رہتے ہیں نا, تو انہوں نے اپنی اپنی حالات بتائے کہ کس طرح سے ان مشکلات میں پڑتے ہیں. اسی طرح کی ایک مشکل جو ہر انسان کو اس راستے میں آتی ہے, تو اس کا ذکر ہے اگلی آیت میں. آئیے دیکھتے ہیں. اور یہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے, بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پوری صورت ایک موتیوں کی لڑی ہے, تو آپ اس کو بات کو پوری صورت کے اندر آہستہ آہستہ خود بخود سمجھیں گے. فرمایا آیت نمبر 6, وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, اور جو بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے. کیونکہ اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, بے شک اللہ تو بے نیاز ہے جہان والوں سے. ذرا یہاں آپ شان بے نیازی تو نوٹ کیجیے. ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی کندھے اچکار ہے کہ مجھ سے دین کے راستے کی یہ مشکلات برداشت نہیں ہوتی, مجھے فائدہ نہیں, میں اتنی قربانیاں نہیں دے سکتی کہ میں مکہ چھوڑوں مدینہ آؤں اور میں اس طرح کے پرابلم سہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ کی چوائس ہے, ہم تو نہیں کہتے. یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا الغنی ہونا پورے قرآن میں مجھے نہیں دکھا. ہاں یہ پڑھتے ہوئے سورت مائدہ یاد آ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, ٹھیک ہے اسماعیل, تم میں سے جو اپنے دین سے پھرتا ہے تو شوق سے پھرے, کیونکہ فسوف یاتی اللہ بقوم, آیت یاد آ گئی ہوگی آپ کو بھی, تم جاتے ہو تو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا, یحبہم و یحبونہم, یاد آ رہی ہے, ٹکڑے ٹکڑے بول رہی ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ خود بھی سوچیں. تو یاد رکھیے, ہمیں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی مہربان, رحم کرنے والی, پیار کرنے والی, تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑنے والی ماں کی طرح بات پہنچا دی. نبی آ گیا آپ کے بیچ میں, آپ کو کھلی آنکھوں سے جنت دکھا دی گئی. اب اگر آپ اس راستے کی مشقتوں سے گھبرا کر جہاد چھوڑتے ہیں, مشکل چھوڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نو پرابلم, تم نہیں یہ کام کرو گے, اللہ تعالیٰ کسی اور سے کرا لے گا. کیونکہ اب آیت پوری کریں گے, پھر اس آیت کے اندر سے لفظوں کو بھی دیکھیں گے اور باتوں کو بھی دیکھیں گے, اور وہ ماحول تو آپ کے نظر میں ہو گئی جہاں پہ یہ صورت نازل ہو رہی تھی. ہر گھر میں مسئلہ, ہر گھر میں مصیبت, ہر گھر میں ایسے لگ رہا تھا کہ دین کیا ہو گیا, ایک مشکل آ گئی زندگیوں میں, پتہ نہیں کب یہ مشکل ٹلے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تھک گئے ہو, حباب بن عرت آپ تھک گئے ہیں, بلال اگر آپ تھک گئے تو آپ کی مرضی ہے, پھر آپ جائیے. یہاں بتائیے کون سی موٹیویشن ہے؟ کوئی موٹیویشن نہیں, یہ تو ڈی موٹیویٹڈ کرنے والا جملہ ہے. اور اگر دین اسلام صحابہ کرام کے رگ و ریشے میں نہ جچا ہوتا, اگر دین اسلام کی سچائی صحابہ کرام کو روضہ روشن کی طرح واضح نہ ہو چکی ہوتی, وہ اللہ ہی اس آیت کو سن کر کہتے اچھا السلام علیکم, خدا حافظ, آپ اکیلے بھگتے ہیں, ہم سے تو اتنا پریشر برداشت نہیں ہوتا. کون شوہروں کو ناراض کرے, کون بچوں کو چھوڑے, کون کس کو کرے, دس اینڈ دیٹ. تو آپ اپنا راستہ لے, ہم اپنا راستہ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے, یہ جو آپ کرنا چاہیں. ہمارے پاس تو ایک کرائیٹیرین ہے, اگلی آج ساتھ لیں گے پھر یہ بات زیادہ سمجھ آئے گی. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل صالح کیے, لنکفرن عنہم سیئاتہم, ہم تو لازمن دور کر دیں گے ان کی برائیاں ان سے. آپ اس کو نہیں بلائیے, ارم آپ اپنی توجہ سے پڑھیں پلیز, یہ وقت اسے باتیں کرنے کا نہیں ہے, غلط وقت پہ آپ نے اس بچے کے ساتھ لاڈ کیا. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, تمہیں اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے دل کی گہرائیوں سے کہہ دیا, اب کیا کرو؟ عامل الصالحات. اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں, سورت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مکہ میں. نبوت آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 5 سال. یہاں عامل الصالحات کیا ہیں؟ کیا نماز تھی اس وقت؟ روزہ تھا, حج تھا, زکات تھی, عشر تھا, پوری شریعت ابھی پیچھے سسپینڈڈ ہے. تو یہاں عامل الصالحات سے پھر کون سے عمل صالح مراد ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہاں دین کے راستے کی مشکلات کو سہنا مراد ہے. یاد رکھیے کہ جن نمازوں اور عبادات کو بنیاد بنا کر ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں نا, اس کا موقع تو بعد میں آتا ہے, سب سے پہلا جو عمل صالح رب ہم سے چاہتا ہے، ہاں اس کی وہ دو شرطیں ہیں، اخلاص اور اسوہ رسول سنت کے مطابق، لیکن یہاں عمل الصالحات سے مراد ہے اس ایمان پر جم جاؤ، جہاد کرو. اور جب تک لفظ جہاد کو نہیں سمجھیں گے نا تو ہم اس آیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ لفظ من جاہد میں لفظ کیا ہے اور یہ جہاد کس قسم کا ہے، اور آج ہم اور آپ اس لفظ کے بارے میں کیوں اتنے شرمسار ہیں، ہمیں پریشانی کس بات کی ہے. تو لفظ جاہد کا جو لفظ ہے یہ تو عام ہے، آپ کو لفظ سمجھ آ رہا ہے جیم ہا دال. اس میں لفظ جیم ہا دال اتنا اہم نہیں ہے، لیکن اس میں لفظ جو ہے نا الف اہم ہے، جو جیم کے بعد اور ہا سے پہلے لگی ہوئی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. عربی زبان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے فا لا ہے نا، فا عین لام، ٹھیک ہے. اب اس فا عین کے بیچ میں جب الف لگ جاتا ہے نا تو اس میں میوچولیٹی آ جاتی ہے. اردو میں سمجھاتی ہے تو سمجھیں گے. دیکھیں لفظ معاشرہ، مقابلہ، مناظرہ، مباحلہ، ایک ہی ساؤنڈ ہے نا. اور اگر آپ بعد میں لکھ کے دیکھیں گے نا تو جو پہلا فا کے اور عین کے بیچ میں الف لگی ہے، جب کوئی بھی لفظ اس طرح کے وزن پہ آتا ہے، جس طرح یہاں مجاہدہ، تو اس طرح کہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ صبر. یہاں جہاد سے یہ نہیں مراد کہ آپ جائیں اور کسی کافر کی گردن کاٹائیں، یہ جہاد نہیں ہوگا، یہ جہادہ ہوگا. جاہدہ کیا ہے؟ اس میں کشمکش، یعنی آپ لکھنے کے جہاں یہ الف لگتی ہے نا وہاں کشمکش، ریزسٹنس، فرکشن، جد و جہد. جب کسی مخالف طاقت کی نشاندہی نہ کی جائے بلکہ صرف لفظ مجاہدہ استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہماگیر اور ہر جہتی کشمکش ہے. ایک پتا ہے اور اس کو اپنا آپ بچانا ہے، اور چاروں طرف سے مخالف ہواؤں کے تھپیڑے ہیں. مومن کو اس دنیا میں اپنے دین پر قائم رہنے میں جو کشمکش کرنی پڑتی ہے اس کو یہاں مجاہدہ کہا گیا. اس کو شیطان سے بھی لڑنا پڑتا ہے سب سے پہلے، جو ہر آن اس کو نیکی کے نقصانات سے ڈراتا اور بدی کے فائدے اور لذتوں کا لالچ دیتا ہے. ادھر سے ذرا بیچارہ جان چھڑاتا ہے تو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، ہر وقت اسے اپنی خواہشوں کا غلام بنانے، ایگو کا شکار کرنے، انا پرست بنانے کے لیے زور لگاتا ہے، حتیٰ کہ پھر گھر والوں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے گھر سے لے کر آفاق کے ان تمام انسانوں سے لڑنا پڑتا ہے جو اس کے ہم خیال نہیں ہوتے، جن کے نظریات ان سے نہیں ملتے، جن کے رجحانات انکلائنیشن اس سے نہیں ملتے. وہ کچھ اصولوں پر پابند ہوتا ہے، لوگ بے اصول ہوتے ہیں. وہ اسلام کے مطابق ایک خاص اخلاق اپناتا ہے، لوگ اس اخلاق سے دور ہوتے ہیں. رسم و رواج معاشرے کے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے. اس کا طرز زندگی، اس کے قوانین، اس کے معاشرت کے طریقے، کیا کہو ایک بیچارہ مومن اور کتنے ہی صدمے ہیں اس کے سر پہ، ہر طرف سے وہ تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، کوئی بھی تو اس سے خوش نہیں ہوتا. ایسے وقت میں جو مومن کو چھو مکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے نا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. ہم اور آپ اس کو کیا جانے، ہم نے تو دیندار گھروں میں آنکھ کھولی، ہم تو بون مسلم کہلاتے ہیں، ہم میں سے تو کوئی ری ورڈ کھونے کا بھی دعویٰ نہیں کرتا. یہ پوچھئے بلال سے کہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے، اور آگے ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت سعد کا، ان سے پوچھئے، یا ان سے پوچھئے پھر جو دنیا کے موڑ سکاٹ گھروں سے نکل کر اب اس قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوششوں میں، حتیٰ کہ پھر اس کو ملک کے قوانین سے لڑنا پڑتا ہے، حکومت سے لڑنا پڑتا ہے. ہر اس طرز حکومت، ہر اس قانون، ہر اس لا سے لڑنا پڑتا ہے جو اس کو اللہ کی فرما برداری سے آزاد رکھ کر اپنا حکم اس پر چلانا چاہتا ہے، اور نیکی کی بجائے برائی کو پرموٹ کرنے والی ہر کمپنی، ہر طریقے، ہر چیز سے اس کو لڑنا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے، یہ مجاہدہ ایک دو دن کا نہیں، یہ عمر بھر کا ہے. اور یہ دن کے چار گھنٹوں کا نہیں ہے جو آپ یہاں گزار رہے ہیں، یہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر آن ہر لمحے کا محاسبہ ہے. اور جن کو ایڈورس حالات ملنے پڑتے ہیں وہ تو خوابوں میں بھی ڈر ڈر کے اٹھتے ہیں کہ شاید جو دن کی لڑائیاں تھیں وہ خوابوں میں بھی نہ آ گئی ہوں. اور یہ کسی ایک خاص فیلڈ آف لائف میں نہیں ہے، زندگی کے ہر محاذ میں جکڑنا مومن چین سے نہیں پڑتا. حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے یہ دنیا کانٹوں کی سیز ہے، ایک کو مطمئن کرتا ہے، ایک طرف سود سے جان چھوڑا ہی تو دوسری طرف لٹک گیا، ادھر سے بے دینی سے نپٹا تو ادھر سے کوئی اور نکلا، ابھی ایک جاب چھوڑی کسی حرام کے شعبے میں تو دوسری طرف آ گئی. وہ تو ایسے جیسے کھانے میں سے کوئی کیڑے نکال رہا ہے، چونٹیاں نکالا، ابھی مکڑی نکلی، ابھی چونٹا نکلا، ابھی کانڈا نکلا، اور کرتے 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 جو میں نہیں کھاتا اس کی تو بھوک مر جاتی ہے. مومن کی تو اس زندگی سے بھوک مری ہوتی ہے واللہ، اس کو نہیں خواہش ہوتی ہر ذائقہ چکھنے کی، ہر رنگ لینے کی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں ان الرجل لیجاہد، آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ اٹھائے. تو یہ مجاہدے تلواروں سے نہیں ہوتے، یہ اپنوں سے ہوتے ہیں. مسلمان کسی نہ کسی محاذ پر ہر وقت کھڑا ہوتا ہے. ایک قول ہے کسی کا کہ مسلمان کسی نہ کسی جہاد کے لیے تیار رہے، ورنہ تو وہ غلام بنا لیا جائے گا. سوچیے، سروائیول کے لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ غلام بنا لے جائیں گے. کس کے غلام؟ وہ کہتے ہیں یا تو وقت آپ کو اپنا غلام بنا لے گا، خاندان آپ کو اپنا غلام بنا لے گا، برادری، رسم و رواج، دوست، ساتھی، اور کچھ نہیں تو انسان کا اپنا نفس اس کو غلام بنا لے گا. میں جب یہ لفظ مجاہدہ پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں پتہ کیا تصور آتا ہے؟ ہوائی جہاز کے باہر ویسے تو کوئی جا نہیں سکتا نا، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن میں تصور میں سوچتی ہوں کہ ایک جہاز ہے اور اوپر اڑ رہا ہے اور باہر اس کا پر ونگس جو ہوتے ہیں اور اس پر پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے خود کو گرنے سے بچانا ہے. وہ اس جہاز کے اندر سوار ہونا چاہ رہا ہے لیکن چاروں طرف کے تپیڑے اور اس کو گرنا بھی نہیں. یہ ایک جو جہاز چلتا ہے آپ کہتے ہیں کتنے مجاہدے سے چلتا ہے، سب جانتے ہیں تھوڑا بہت، کتنی گریوٹی سے اوپر اٹھتا ہے اور ایک دم جو جہاز تیز ہوتا ہے جب رن وے پہ دوڑتا ہے، جان نکلتی ہے نا، وہ فرکشن ہوتی ہے، وہ مجاہدہ ہوتا ہے. ذرا سی اس کی سپیڈ آپ کم کر دیں وہ اس گریوٹی کی حد سے اوپر نہیں جا سکے گا. پھر کبھی آپ نے جہاز میں سنا ہوگا ایئر گیپس آ رہے ہیں، سیٹ بیلٹس باندھ لیں، اس وقت وہ بادلوں سے لڑ رہا ہوتا ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا کہ جاتے ہوئے جھٹکے نہیں لگتے، آتے ہوئے لگتے ہیں، کیونکہ جاتے ہوئے ہواؤں کے رخ پہ جا رہا تھا لیکن واپسی پہ اپوزٹ روپ پہ. آپ یہاں سے امریکہ جائیں نا، کم و بیش ایک رفلی سکیچ آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ یہاں سے سیدھا نیو یارک جائیں آپ 7.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو تقریباً 9 گھنٹے لگتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں نا تو 7-7.5 گھنٹے. فرق آپ کو پتا کس کا ہے؟ جب ہم جاتے ہیں نا تو ہوا کے رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں، نہیں ہوا سے اپوزٹ ہے. اور یہاں آپ کو میری بات شاید اتنی سمجھ نہ آئے لیکن میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں. جب آپ ادھر سے اور ویسٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا تو ہوائیں آپ کو ایسٹ کی طرف کھینچتی ہیں، ہوا ہمیشہ ادھر چلتی ہے. اور مجھے وہی حضرت ابراہیم کی دعا یاد آ رہی ہے کہ اللہ لوگوں کے دل اس کعبہ کی طرف جوڑ دے. فطری طور پہ ہوائیں جو ہے نا وہ مشرق کی طرف آتی ہیں. جب جاتے ہیں تو ان ہواؤں سے لڑ کے ہم جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہ ہوائیں، یعنی جو بھی اس کا اپوزٹ وے کر لیجئے، تو وہ مخالفت کی وجہ سے تقریباً 1.5 گھنٹہ زیادہ لگتا ہے. اور آپ یہاں سے پاکستان بھی جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ضرور 1.5-2 گھنٹے کا فرق ہوگا آپ کے فلائٹ ٹائم میں، آپ چیک کیجئے گا نیکسٹ ٹائم، ایون اگر آپ ڈائریکٹ بھی آ رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ کمزور اعصاب والے لوگ کر سکتے ہیں، چھٹیاں کرنے والے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، کسی بات پہ کان نہ رکھنے والے لوگ اس بات سے کامیابی سے گزریں گے. اینڈ پہ قرآن پورا پڑا ہوگا تو اس کیا نہیں ہوگا، ماننے کی عادت ہی کوئی نہیں ہے نا اندر، ایک بیٹھا ہوا نفس جس کو مانتے ہیں، ہے ایک معاشرہ جس سے ڈرتے ہیں، اللہ کو تو راضی کر ہی لیں گے. تو بہت ضرورت ہے اس مجاہدے کے لیے خود کو تیار کرنے کی. پچھلی آیت سے تو جوڑ کے دیکھیے، یہ اللہ سے ملنے کی تیاری ہے. من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا انتظار کر رہا ہے، اللہ بھی تو اس کا راہ دیکھ رہا ہے. مومن اس دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے اور اللہ اس کے لیے فروہم و ریحانم و جنات النعیم، اللہ پھولوں کے گلدستے دے کے بھیجتا ہے، جاؤ میرا مومن آ رہا ہے فرشتو، جاؤ تم اس کے جائے. زمین سے آسمان تک کے فرشتے مومن کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اس کا جسم جب خالی ہوتا ہے بدھ کی طرح اور اس کی روح جاتی ہے تو بعض پھر جب اس کو جنت میں لے جا کر اس کو دوسروں سے ملانا چاہتے ہیں تو کیا حال ہے فلان، کیسے فلان، کیا کہہ رہا ہے، تو کہا جاتا ہے ذرا صبر کرو، یہ بڑی محنتوں سے نکل کے آیا ہے، ذرا اس کو آرام تو کرنے دو. مومن تو اس دنیا سے واللہ ہی ایسے جاتا ہے ایسے جاتا ہے کہ ایک لمبا سانس لے کے کہ اچھا یہ بھی منزل گزر گئی. اس کو چین نہیں آتا. کیوں؟ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور محمد رسول اللہ جیسے لوگ آخری دم تک زندگی کے روتے ہی جاتے تھے. یہ مجاہدے تھے. کہاں بیٹھے؟ کہاں ہے جنت کا سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں؟ کہاں ہوں میں اشرہ مبشرہ میں سے؟ کہاں ہوں میں بدری صحابہ میں سے؟ کہاں ہوں میں اصحاب بیت رضوان میں سے؟ کوئی ایک چھوٹا سا خواب بھی آ جائے تو ہم تو اس پہ بڑا مان کرتے ہیں جنتی ہوں. خواب آنے شروع ہو گئے ہیں. بات ایک نہیں مان کے دیتے. یہ تھی وہ تربیت جو اللہ نے صحابہ کی. اور پھر ایسے لوگ جب اللہ سے ملنا چاہیں گے تو اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں, ذہنی جسمانی حال. آپ دیکھیں آپ کسی کو بھی ملتے ہیں نا تو آپ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے ادھر جانا ہے. جیسی جگہ پہ جاتے ہیں ویسی تیاریاں ہوتی ہیں. تو کیا میں اللہ سے ملنے کو تیار ہوں؟ ایک بچی کو شوہر کے پاس بھیجنا ہوتا ہے نا, سال ہر سال تیار. جو ملاقات جتنی اہم ہوتی ہے اس کی تیاری بھی اتنی اہم ہوتی ہے. کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اس کے لیے تو منت اللہ بقلب سلیم, قلب سلیم لے کے آنا پڑتا ہے. یہ جو مجاہد ہے نا, ان مجاہدوں کے ذریعے سے دل سے وہ سارا کھوٹ کھپٹ نکل جاتا ہے. جیسے اسکویز کریں تو سب گندی چیزیں نکل جاتی ہیں نا اسپنج میں سے, پھر پانی کے اندر رکھیں گے تو صاف ہو جائے گا دوبارہ. یہ ساری کوششوں میں لوگ ہمارے پر احسان کرتے ہیں, دین پہ ہم پہ غم ڈال کے وہ ہمیں پاک کرتے ہیں. اور جب ایک انسان اس طرح سے پاک ہوتا ہے, جمتا ہے جمتا ہے, تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. پھر وہ خیر خواہ بنتا ہے, پھر وہ سنسیئر ہوتا ہے. لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ میرے سے چاہتا کیا ہے, لیکن وہ اس کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پھر وہ لوگوں کے برے انجام سے ڈرتا ہے. ایک طرف اللہ سے ملنے کا شوق اور دوسرا لوگوں کی بے روحی کا شوق. آپ دیکھیے کہ کہیں سے بھی کوئی پلٹ کے آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کیا گفٹ لائے ہیں. بچے خود ہی پاس آ جاتے ہیں کیا لائے ہیں, اور خود بھی انسان نکال کے دکھاتا ہے کہ یہ لایا وہ لایا. بعض بچے گفٹ ان کو اور ریپ کرنا چاہتے ہیں. اگر کبھی کوئی سوچے کہ آپ اس کے لیے بڑا اچھا گفٹ لائیں اور اندر سے خراب چیز نکلے, ٹوٹی ہوئی چیز نکلے, آپ سوچئے جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا ہماری یہ چیزیں جو ہم نے اللہ کے لیے دین کے نام پہ اپنی زندگی میں شامل کی ہیں کیا وہ اس قابل ہیں؟ دوسروں کے سامنے آنا ہوتا ہے نا, سجاتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, اپنی کمیوں کو دور کرتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں. اللہ کے سامنے کس رنگ میں آئیں گے وہ تمہارے اندر اور باہر کو جانتا ہے. وہاں کس میک اپ کی ضرورت ہے؟ وہاں اندر کی صفائیوں کی ضرورت ہے. جس سے جتنی قربت کی ملاقات ہوتی ہے اتنی ڈیپ ڈاؤن صفائی کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے جس سے ملنا ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو پرکھ کے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے مانجو, مجھے رگڑو, میرے اوپر کچھ سخت ہاتھ پھیرو تاکہ جو کام ہونا ہے کل وہ آج ہو جائے. آپ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جہاد اور مجاہدے قبروں میں بھی کرنے ہیں. جی روایت سے ملتا ہے. بلسرات پہ ہمارے مجاہدے ہونے ہیں. کچھ کو تو جہنم میں گرا کے ان کو پاک کیا جائے گا. جس نے خود زندگی میں یہ سب کچھ کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے جا کے آسانیاں کر دے گا. کیونکہ جب ہم اللہ کے بنتے ہیں نا تو لوگ چھٹتے ہیں, لوگوں کی رائے ہمارے بارے میں بدلتی ہے. کچھ ہوگا, کچھ غلط کام کیا, دس اینڈ دیٹ, اور یہ سارے کام کرتے کرتے ہم پھر اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کچھ غلطی ہے. تو جب اللہ کے لیے کسی کام کے کرنے کا یقین ہوگا نا تو پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں سکون آئے گا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کی وجہ سے آزمایا جائے, مثلا اگر آپ نے ایک بار سنی ہوگی کہ ڈاکٹرز غلطی کر دیں کوئی تو لوگ ان پہ سو کر دیتے ہیں. ایسے اسی طرح کینیڈا کے ایک ڈاکٹر کا کسی سے سنا کہ کسی نے ڈاکٹر پہ سو کیا اور ڈاکٹر کو $30 million دینے پڑے. اس کو شاید اس کی دو زندگیوں کی کمائی بھی $30 million نہیں ہوگی, صرف اس ایک غلطی میں اس کو دیا. دنیا میں کوئی سو کر دے تو آپ $30 million کیسے دیں؟ تو اگر قیامت کے دن لوگوں نے ہم پہ سو کر دیا پھر کیا کریں گے؟ کہ اللہ یہ مجھے نہیں بتاتے تھے, اللہ یہ خود نیک بنتے تھے دن رات صبح شام, بس صرف اس ڈر سے نہیں بتاتے تھے کہ نہیں پھر مجاہدہ کرنا پڑے گا, پھر لوگ مائنڈ کریں گے نا, تو وہ تو ویسے بھی کریں گے. اگلی آیتوں میں پڑھیں گے حضرت سعد کی ماں نے بہت مائنڈ کیا تھا, تو ان کو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں چلو ماں ہے تو چھوڑ دو, مان لو نا ان کی باتیں. نہیں, ماننا پڑے گا, ماننا نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ہم کے لفظ کو میں بدل دیں. کیونکہ یہ جو میں ہے نا, یہ ہمیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑتی, ہم اسی میں کے ہاتھوں مارے ہوئے. واللہ ہی مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی سے بھی کچھ اسی قسم کے رویے اختیار کرتے ہیں. دیکھیں گے جو ہوگا کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذرا دھمکیاں سن لیں کہ نہیں کرتے, موسٹ ویلکم, نہ کرو. ان اللہ غنی, اللہ تم سے اس مجاہدے کا مطالبہ اس لیے تو نہیں کر رہا جس کو اپنی خدائی قائم رکھنے کے لیے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے. اور اگر تم لوگوں سے اللہ کے لیے نہیں لڑتے تو اللہ کی خدائی نہیں چلے گی, بلکہ وہ تمہیں اس کشمکش میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ یہ تمہاری ترقی کا زینہ ہے, یہ راستہ ہے. اسی راستے سے تم بدی اور گمراہیوں کے چکروں سے نکل کر نیکی اور سچائی کی راہ پر چلو گے, اس سے تمہیں طاقت پیدا ہوگی, اور تم دنیا میں خیر اور اصلاح کا جھنڈا اٹھاؤ گے, اور آخرت میں اللہ کی جنت کے حقدار بنو گے. تو تم اللہ پہ احسان نہ جتلاؤ, تم یہ لڑائی لڑ کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کرو گے, اپنا ہی بھلا کرو گے. جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. ذرا لسٹ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیاریاں کیا کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں جو انداز ہے نا, غنی یونانی العالمین لگا ہے نا کہ ایک دم اللہ نے کہہ دیا ہے. اور اگر آپ آگے جا کے دیکھیں گے سورت حجرات کے آیت 17 میں بالکل یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہی گئی. اور آپ جو تھے وہ بڑے احسان جتلاتے تھے, شکر نہیں کرتے ہیں مسلمان ہو گئے, اور آ کے کہتے تھے ہم تو مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, میرے پر اپنے اسلام ہونے کا کوئی احسان نہ جتلاؤ, بل اللہ یمن علیکم, بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر. کیا؟ ان ہداکم للایمان, کہ اس نے تم کو ایمان کی راہ دکھا دی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اور فارسی کا ایک شعر ہے کہ تم بادشاہ پر احسان مت کرو کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو, بلکہ تم اس سلسلے میں بادشاہ کا احسان پہچانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا. کیا بادشاہ اپنی خدمت ہر ایک سے کرا لیتے ہیں؟ کیا ہر ایک بادشاہ کا پرسنل سیکرٹری ہو سکتا ہے؟ اور کیا دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ہر ایک کو جانے دیتے ہیں اپنے گھروں میں؟ تم تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے کام میں لگا لیا. اللہ تو اپنا کام ہر ایک سے نہیں لیتا. اب اگلی آیت میں دیکھیے گا ذرا کیا دل جوئی کا انداز ہے. پہلے ترغیب پھر ترغیب, یہاں پھر دکھے گا رغبتیں, خوف. اور ہمارے دلوں کی بھی یہی کیفیات ہوتی ہیں, سچی مانتے ہیں. ہم سب انسان ہم تھک جاتے ہیں نا, تھوڑا سا پیچھے ہونے لگتے ہیں, پھر اللہ میں پش اپ دیتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو. نقصان کس کا ہے؟ قبر میں تو خود ہی جانا ہے, جہنم میں چلے گی تو خود ہی چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ فشن برداشت کر لو گے, یہ تلخ نوائی چمن میں میری گوارا کر, کیونکہ یہ زہر بھی کبھی کارے تریاکی کرے گا, تو کب تمہیں فائدہ کیا ہوگا. اس لسٹ کو بھی انگلیوں پہ گنیے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لا کر عمل صالح کرے, ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں, اللہ کے راستے میں آنے والی ساری تکلیفوں پر جم جائیں. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, پہلا اللہ کا وعدہ, ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے. اس کے پھر وہی دو معنی ہیں, پیچھے بھی یاد گزری ہے. پہلی بات, ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کی خیالات پاک ہو جائیں گے. اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے دل سے برائیوں کی محبت ہی نکال دیں گے. نمبر ایک, ایمان لانے سے پہلے کے گناہ معاف. دوسری بات ہے کہ انسان بشری تقاضوں سے اگر کوئی خطائیں کر بھی لے گا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اور تیسری بات ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرنے سے انسان کے نفس کی اصلاح آپ سے آپ ہوگی اور اس کی کمزوریاں دور ہوں گی. آپ دیکھیے اس کے بعد جو بات ہے وہ اس سے بھی بڑی خوبی کی, اور وہ کیا ہے, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم بہتر, اور ہم لازماً ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا. آپ دیکھ رہے ہیں نون شد, اگر آپ دیکھیں تو لام اور شد والے نون کا کثرت سے اس صورت میں ذکر ہے. شدت شدت, جیسی حالات میں تلخی تھی نا شدت تھی, ویسی اللہ کے ان الفاظ میں دکھتی ہے. جا بجا انتہائی تاکید کا انداز. آیت تین میں دو بار یہی تاکید بیان کی, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو یہاں سے آپ اس کی انٹینسٹی کو فیل کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسن الذي كانوا يعملون, یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انسان جب بھی کام کرتا ہے نا تو ایک جیسا نہیں کرتا. ہم ایون روز کھانا پکاتے ہیں, ہم چاہے ایک ہی ترکیب سے پکائیں لیکن ہر دفعہ کھانا ایک جیسا نہیں پکتا, بہت سافٹ بنتا, کبھی نہیں بنتا. حالانکہ ساری وہی چیزیں ہوتی ہیں, وقت حالات کی بات ہوتی ہے. اسی طرح جو ہم نیکیاں کرتے ہیں نا, اس میں بھی ہر موقع پہ مختلف کیفیت ہوتی ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, کسی پیپر میں آپ کے 10 نمبر آئے تو کسی میں آپ کے 15 آئے. سال کے بعد جب آپ کا اینڈ پہ ریزلٹ بنائے تو 10 اور 15 کی ایوریج نکالی, تقریباً آپ کو 12% یا 12 پہ کر دیا جائے گا, یہ جو بھی اس کے بیچ کا راستہ ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھیے کہ وہ احسن کے درجے پہ لے جائے گا. پیچھے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی, کوئی ایک ایسی نماز کہ جس میں واقعی کان نہ قطر آخو والی کیفیت ہو گئی, اس دن ایسے لگا کہ بس آج تو سامنے رب کھڑا ہے اور میں اس کے ساتھ لپٹ جاؤں اور اس کو پیار کر لوں. جیسے ایک موقع پہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے دوران نماز 2 قدم آگے کر دیے, ایسے جیسے چھپٹتے ہیں. جب سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آج انیوژل بات ہوئی آپ کے ساتھ, ہم نے پہلے تو ایسے کبھی نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا, ہاں نماز کے دوران جنت کے انگور میرے اتنے قریب کر دیے گئے تھے کہ میں نے چاہا کہ اس کو پلٹ لپٹ کے لپٹ لپٹ کے پکڑ لوں. کب نہ ہترا ہو, جب رب دکھتا ہے تو اس کی جنت نہیں دکھتی, یہ دور دکھ رہی ہے تبھی قربانیاں مشکل ہیں. تو بچا بچا کے میرا کسے کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکست ہو تو عزیز ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. تو ایسی کوئی 2-4 نمازیں پڑھ لے, کوئی کوشش کر کے ہر غم فکر سے ذات کر کے, تاکہ کل اللہ کو کہیں کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر. اور احسن الذی کانوا یعملون, میری روز کی ٹوٹی پوٹی نمازوں کو سے ایک نماز جیسا کر دے. جو میں بچوں کے بیچ میں پڑھتی تھی, جو گھر والوں کے لیے پڑھتی تھی بیچ میں رہ کر, دل کہیں دماغ کہیں ادھر اور ادھر, یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ بس اب انسان اپنی زندگی میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن احسن نہیں ہوتی. میں نے بہت زیادہ نہیں پڑھا لیکن علامہ اقبال کے کافی اشعار سنے ہوئے ہیں, لیکن کل مجھے کسی نے چند اشعار بھیجے, میں نے پہلے نہیں سنے تھے, فرسٹ ٹائم سنے ہیں, میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اور آپ اس وقت اس کو احسن الذی کانوا یعملون کی روشنی میں سنیں اور پوچھیں کہ کیا میرے دل کی تو یہ کیفیت نہیں. اور اگر ایسی دکھے تو پھر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے. اللہ کی ذات نقطہ نواز ہے. کہتے ہیں کہ جی صحیح پڑھو, سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. اب یہ لفظ عشق مجھے نہیں پسند لیکن ان کو پسند تھا, اللہ کی محبت کے لیے یہ لفظ عشق بولتے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو نا پھر عبادت میں مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. یعنی جب اللہ کی محبت نہ ہو تو سجدوں میں بھی ہمیں کیا یاد آ رہا ہوتا ہے, دنیا. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے, فرض پڑھ لیں فرض پڑھ لیں, فرض ہو رہا ہے, قضا ہو رہا ہے, وقت کم ہو رہا ہے, یہ کہتے ہیں نا. ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے. یعنی بعض دفعہ فرض پڑھنے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ سے کوئی قرض لیا ہوا ہے, بس وہ جلدی سے واپس کر رہا ہے. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال. کہتا ہے کہ کئی نمازیں پڑھنے کے باوجود تو کافر نہ ہو جا, تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. بتائیے کیا میری اور آپ کی نماز کا یہ حال تو نہیں ہے؟ اور سچ مانے اکثر ایسی ہی نمازیں آتی ہیں. جو آنے والا ایونٹ ہے وہ, یا گزرا ہوا کوئی غم صدمہ وہ موجود ہے. غم پچھلے یاد آتے ہیں آپ کو پتہ نمازوں میں, اور خوشیاں آنے والی یاد آتی ہیں, تصوروں میں کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں. آپ ازما کے دیکھیں, یہ جملہ میں نے بہت سوچ کے بولا. کوئی غم لگا ہوگا نا, دکھ تکلیف ہے, تو نماز میں آپ اس کی وجہ سے رو رہے ہیں, تب ڈسٹریکشن ہو جائے گی. اور کوئی آنے والا دن ہے, خوشیوں کے کوئی دن قریب آ رہے ہیں, تو اس کے ہی خیالوں میں کھوئے ہیں رب کی طرح. تو احسن الذی کانوا یعملون, اللہ کی سنت ہے. نیکیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے, بے نیاز, فراخ دست, الواسع ہے. کیسے؟ چند آیتیں نوٹ کریں. سورۃ الانعام آیت 160, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے 10 گنا اجر دیا جائے گا, وہ کم سے کم 10. پھر سورت قصص آیت 84, من جا بالحسنتی فلہ خیر منہا, جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر اجر دیا جائے گا. اور سورت نساء آیت 40, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اور اللہ تو ظلم نہیں کرتا ذرے برابر. وَإِن تَكُ حَسَنَتَيْن يُضَاعِفْهَا, اگر نیکی ہو تو اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. کتنا مہربان رب ہے. میں سوچتی ہوں کہ کل اگر ہم اگر اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں نا کہ جانا ہی آگ میں, کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہونی, تو یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کرتے ہیں. ان آیتوں کو پڑھ کے یقین آتا ہے اللہ نے بہت ساروں کو بخش دینا ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو بھی شاید اللہ اپنی ان صفات کی وجہ سے بخش دے گا. ہے ہی بڑا فراخ دل. دیکھیں نا, کچھ لوگ ہیں ان کو 5 پاؤنڈ خرچ کرنے بھی ایک تکلیف لگتے ہیں, ہونے نہ ہونے ایک الگ ایشو ہوتا ہے. ہو کے خرچ کرنے اور خاصوں پہ دوسرے پہ خرچ کرنے یا اللہ پہ خرچ کرنے اللہ کے راستے میں ایک ڈفرنٹ کہانی ہے. وہ اگر واقعی کسی وقت 5.5 پاؤنڈ لگا دیں تو یا سن الزی یا کانو یا ملون, کیونکہ وہ ان کا دل ہی ایسا ہے, کوئی بری بات بھی نہیں ہے اگر ایسی ہے. اگر حرام نہیں ہے تو ٹھیک ہے, نو پرابلم. لیکن ایک بندہ جس کے لیے 5 اور 50 ایک برابر ہے, جس کے لیے کوئی خرچ کرنا بڑی بات ہی نہیں, پیسہ اس کے ہاتھ کا محل ہے, اس کے لیے کیا وہ 500 بھی کسی پہ لگا دے؟ سمجھ رہے؟ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی صفت 500 نہیں 5,000,000,000 سے بھی بڑی لگتی ہے. اس کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ کسی سے بات ہو رہی تھی تو ان کی کوئی گھر میں میڈ آتی ہے, تو میڈ جو ہے کس طرح مختصر جو کہانی سنا رہی ہوں کہ احسن عمل کیسے اللہ لوگوں سے کراتا ہے, کہ بعض دفعہ میں سوچ میں مبتلا ہو جاتی ہوں ان کی باتیں سن کر. کسی نے شیئر کیا کہ نان مسلم ان کی فرینڈ ہے, تو وہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی طرح سکول آئیں, کلاسز سنیں, کان میں بات ڈلے ان کے, تو وہ ان کو بہانے بہانے بلاتی ہیں. تو کوئی ایک فنکشن آنے والا تھا تو اس میں سٹالنگ ہوتی ہے, وہاں سٹال لگاتے ہیں ہم لوگ, سچی بات ہے. اور باہر سے جو آتے ہیں وہ تقریباً 500 سے لے کے جتنے بھی کرون ہوتے ہیں وہ اس کا ایک حساب ہوتا ہے. تو مجھے بتا رہی ہیں, کہتی ہیں آپ کو پتا ہے استاذہ, فلاں موقع پہ میں نے اپنی ہندو دوست کو کہا ہے کہ تم وہ جو کپڑے لائی ہوئے اس کا سٹال لگاؤ اسکول میں, 500 کرون ہی ہے نا, میں دوں گی اس کی طرف سے. بس ایک مجھے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس کا سٹال کہیں ایسی باہر جگہ پہ نہ لگائیں جہاں سے کانوں میں آواز نہ پڑے, ایسی جگہ لگائے کہ جہاں بیٹھ کے وہ سن بھی سکے. یہ ہے احسن الذی کان یعمل. اس کے لیے 500 پاؤنڈ ایسے تھے بات کرتے ہوئے جیسے 5 روپے, کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے, 20 موقع ایسے. اور وہ ایسی ہیں کہ آج کل اپنے گھر میں میڈ کو بلا رہی ہیں اور شروع کا 1 گھنٹہ فری بٹھا کے اس کو شروع سے سورۃ فاتحہ سے شروع کرا دیے قرآن, اور پہلا گھنٹہ فری اس کو بٹھا کے سنا رہی ہیں. اور میرے پاس فون میں اس کی میڈ کی شیئرنگ ہے, اگر وقت کی کمی کا احساس نہ ہو تو میں آپ کو بھی سناؤں. اس نے پہلے دن سنا تو مجھے بھیجا, اور اس نے یہی لکھا ہوا ہے, دیدی میں تو سنتی ہی چلی گئی, دیدی مجھے تو آج پتا چلا, میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا یہ وقت رکے, میں اب روز سنوں گا. اللہ ہی, یہ آئیڈیا مجھے کیوں نہیں آتے, آگ نہیں لگی اندر ابھی, ابھی بے لوس نہیں ہوئے, ابھی اپنے کموں سے نہیں نکلے. مصیبت سب سے بڑی ہماری یہ ہے, ہم کہتے ہیں خود بڑے مجبور ہیں, ہم خود ڈیزرونگ, ہم تمہیں کیا دیں. ہمارے تو ابھی اپنے ہی گھر میں ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہوا, ابھی تو ہمارے اپنے مجاہدے ہیں. نہیں, ابھی تو یقین پیدا نہیں ہوا آج تک, کبھی ہم نے وہ لذت پائی نہیں ہے, ہم نے اپنے رب کو آزمایا ہی نہیں ہے. یقین کریں, صحابہ کرام والے مینس, ان سے تمہارے مینز اچھے ہیں. اللہ کے نبی کے حالات جو تھے, ذرا ان کے دکھ گنے, انگلیاں ختم ہو جاتی ہیں, نبی کے دکھ نہیں آ رہا. انشاءاللہ ربیع الاول کا سنیں گے بہت کچھ نبی کے بارے میں, کیا وہ حالات تھے, کیا وہ لوگ تھے, کیا کر گئے دنیا میں. اور یہ آیتیں دیکھیے کہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے اعمال کی یہ سزا نہیں دیں گے جو تمہیں امیہ دے رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حباب بن عرت لوہار تھے, ایک شخص نے سارا دن ان سے کام کرایا یا جتنا بھی کرایا, جب کر کے اب کام کیا لوہار بننا اور گرمی میں اور لوہا کوٹنا, پگھلا ہوا لوہا آسان کام تو نہیں تھا. جو اس کا کام پورا ہوا مزدوری لینے گئے, کہنے لگا تجھے نہیں دوں گا, پہلے کہہ کہ میں محمد کا انکار کرتا ہوں پھر تیری پہ ملے گی. کین یو بلیو, ان کے مال پہ زد پڑی, ان کی کمروں پہ چوٹیں پڑی, ان کے ہاتھوں پہ پڑی. ایک لونڈی تھی سنہرا نام کی, مسلمان ہوئی, ان کے مالک نے ان کو اتنا مارا, اندھی ہو گئی. جب بندی ہوئی تو اللہ دیکھے اس کا کی عقل ماری ہوئی ہے, کہتا دیکھا تجھ پہ میرے بتوں کی مار پڑ گئی ہے. جائے کوئی ان کی دیوی تھی اس کا نام لیا, کہنے کا اس کی مار پڑی ہے تو اس کو برا کہتی نا اس لیے اندھی ہو گئی. رات کو وہ روئی اللہ کی بندی, اللہ تعالیٰ میں ایسی تو نہیں ہوں, کیا اس کی یہ بات سچ ہے کہ میں اس دیوی کے ببال میں آئی ہوں. روئی صبح اٹھی آنکھیں آ گئی, کہ دیکھو میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں. احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تو یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کریں گے اللہ حق نہیں رکھے گا, اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرے گا. جن چیزوں کو ہم پھینک دیتے ہیں نا اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے, کیونکہ وہ نقطہ نواز ہے. تو اللہ کے نام پہ جب کوئی نیکی کریں دل کھول دیں کہ مجھے یقین ہے میرا رب یہ کام میرا قبول کرے گا. شرط ایک ہے, یہ جو مجاہدہ ہے نا, مجاہدہ صرف وہ کرے گا جو کمپرومائز نہیں کرے گا. اگر آپ اپنی زندگی میں کمپرومائزنگ ہو جائیں گے نا, تو آپ کو ایک بندہ ایک بات پہ کمپرومائزنگ کر دے گا, شوہر ایک بات دوسری پہ کر دیں گے, ایک چھوٹا بچہ وہ اپنی کسی بات پہ تیسری بات پہ, ساس جی آپ کو چوتھی بات پہ, اور دوستیں جی جو ہیں وہ آپ کی چھٹی ساتویں پہ, اور آپ ہر دن کمپرومائزنگ ہوتے, ایک دن آئے گا آپ بالکل بدل چکے ہوں گے. کفر بہت ان کمپرومائزنگ ہوتا ہے, جس چیز میں اس کو آپ جگہ مانگے وہ دے دیتے, اٹس اوکے اٹس اوکے. اسلام نہیں دیتا. جیسے آپ صاف پانی میں ایک قطرہ بھی کیچڑ کا نہیں ملا سکتے, اور کیچڑ میں آپ چاہے دو بالٹیاں زمزم کی بھی ڈال دیں وہ کہے گا آنے دو, وہ تو پھیلی گند ہے. تو جتنا حق اندر آتا ہے اتنے آپ ان کمپرومائزنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بس اپنے اوپر نظریں لگانے والا بنا دے. جس جہاں بھی ہم دیکھیے گا کہ اس مجاہدے سے ڈرتے ہیں نا, اس کے پیچھے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. کیا تھا اگر تھوڑا سا کچھ کہہ دیتی, چلو کیا تھا تھوڑا سا مان جاتی, نہیں یہ تھا کہ پھر احسن الذی کانوا یعملون نہیں ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ویلے نہ کرو جو قربانیاں دے رہے ہو اپنے لیے دے رہے ہو. آج اگر اپنی دنیا میں تھوڑی سی کمی کر رہے ہو تو آخرت میں بہت بڑے بڑے گھر بھی تو لے رہے ہو, آخرت میں بہت کچھ ملے گا. دنیا میں بھی تو آپ دیکھیے گھر لیتے ہیں تو کیا لوگوں پہ احسان چڑھاتے ہیں, آپ کو تو اتنا مہنگا گھر لیا, آپ کو تو اتنی مہنگی قسط دیتے ہیں, پھر دے رہے ہو تو خود رہ رہے ہو, انشاءاللہ رہو گے سکون سے زندگی اچھی گزرے گی. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے ترس چھوڑ دو. آپ اس ساری آیت کے آگے ایک لکھ لیں کہ سیلف پٹی کا شکار ہونے سے بچ جاؤ. نہیں نپتا دین تو پھر چھوڑ دو, جاؤ پھر تمہاری اپنی مرضی ہے, تم اپنی مرضی کے کام کرو. اب آگے ایک عملی کہانی ہے اسی مجاہدے کی. اللہ نے کہہ دیا آیت نمبر 8 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور ہم نے ہدایت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. دیکھیے مکہ کی ابتدائی دنوں میں ابھی نماز روزہ حج نہیں آیا, لیکن ماں باپ کے ساتھ سلوک کا حکم آ گیا, کرو کام. اچھا پھر کیا ہوگا اس کے بعد, حکم تو عام تھا لیکن ان کی لمیٹیشنز بتا دی. وَإِن جَاهَدَاكَ, اس کو ہائی لائٹ کر لے, اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہی ہے. اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کس بات کا, لِتُشْرِكَ بِهِ, کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ, میرے ساتھ کہہ لیجئے یا میرے حکم کے ساتھ کہہ لیجئے ایک ہی بات ہے, دونوں میں سے جس چیز کو بھی تم نہ مانو. تو فرمایا کون سی بات, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے. تو فلا تطعهما, تو ان کا کہنا نہ مانو. اس میں پھر نو کمپرومائز, وہ ماں چھوڑے شوہر ہو, بچے ہوں, وہ استاد ہو, وہ حاکم وقت ہو, پھر کسی کی نہیں ماننی. کیونکہ لا تعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, جہاں خالق کی نافرمانی ہوتا ہے وہاں مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں ماننی. کیوں بھائی اتنی سختی ہے, اس لیے کہ الی مرجعکم, میری ہی طرف لوٹ کر تم کو آنا ہے. پھر کیا ہوگا بھائی, جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو کیا ہوگا, فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تو ہم تم کو پھر میں تم کو بتا دوں گا, خبر دے دوں گا اس کی جو کچھ تم کرتے رہے تھے. اس ایک آیت کے پیچھے واقعہ ہے, واقعہ تو بہت سارے تھے لیکن خاص طور پہ اس آیت میں جو واقعہ ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں, مسلم ترمذی احمد ابو داؤد النسائی. اتنی کتابوں میں آپ کو یہ روایت مل سکتی ہے, اس لیے لفظ بہ لفظ نام بھی لکھیں تو ان میں سے کسی کتاب میں سے آپ یاد لکھ لیں. جا کے کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص 18 یا 19 سال کے نوجوان تھے, ٹین ایجر, جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی ماں حمنہ بنت سفیان بن امیہ, کیا لگی ابو سفیان کی بھتیجی, ٹھیک ہے, حمنہ بنت سفیان بن امیہ, ان کو پتا چلا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے, ابھی کفر پہ تھی. کہنے لگی جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرے گا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے, تو تو میری بات مان لے. اب آپ سوچیے ایک نیک بچہ, یہ میں اور آپ نہیں جانتے, یہ وہ بچے جانتے ہیں کہ جن کے ماں باپ ابھی نیکی میں اتنے آگے نہیں لیکن وہ آگے ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک طرف اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے, ایک طرف ماں باپ کو نہیں کر سکتے, اور ایسی دو چکی میں, ایسی دو راہے میں آج ہماری یوتھ کی اکثریت ہے, پتہ آپ کو, کہ جنہوں نے شوری اسلام لے لیا اور ابھی تک ماں باپ کو ہی نہیں قائل کر پا رہے کہ ہمیں تو تمہاری سمجھ ہی نہیں آتی, تمہیں لڑکی دے گا ابھی تو کون دے گا, یہ حالات ہے. خیر کریں تو کیا کریں, حضرت سعد بہت پریشان ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنا قصہ بیان کیا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور کہتے ہیں کہ یہ صرف حضرت سعد کا واقعہ نہیں, اور کئی نوجوان تھے جن کے ساتھ مکہ کے گھر گھر میں یہ واقعات ہو رہے تھے, اور سورۃ لقمان میں پھر یہی بات آگے آئے گی. تو گویا کہ پتہ چل گیا کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں ماں باپ کے آگے بھی کمپرومائزنگ نہیں ہوگا. کہاں تک ماں باپ کے حقوق ہیں, یہاں ایک لفظ لکھے میں نے, ویسے پہلے بولا تھا یہ جملہ, مجھے یاد ہے اللہ کے حکم سے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے یہ موضوع کیا, لیکن یہاں اس کو اور آگے سورۃ الاحقاف میں بھی آئے گا, سورۃ لقمان میں بھی آئے گا. تو پھر سمجھ لیجئے, ایک ہوتا ہے ریسپیکٹ, لفظ لکھے ریسپیکٹ, ریسپیکٹ فل کہہ لیں لفظ, اور دوسرا لکھے ہولی, ہولینس, دونوں میں فرق ہے. پیرنٹس آر ریسپیکٹ فل بٹ دے آر ناٹ ہولی. ہولی والا سمجھتے ہیں, یہ اردو والی ہولی نہیں ہے, انڈینز والی, عربی والی, انگلش والی ہولی, ہولی ڈے, ریلیجس. ماں باپ کی اطاعت تو کرنی ہے, ان کی عبادت نہیں کرنی. بات واضح, عبادت اللہ کا حق ہے, جہاں جب تک ان کی بات اللہ کے کسی قانون سے نہ ٹکرائے, 100 دفعہ مانے. آپ کو وہ کہتے ہیں ادھر سے ادھر اٹھو, ادھر جاؤ, یہاں کے پتھر اٹھاؤ, دوسرے پہاڑ پہ رکھو, کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. وہ کہتے ہیں مرا ناک صاف کرو, گھر صاف کرنا, جس میں کوئی نافرمانی نہیں وہ کیجئے. وہ کہتے ہیں تم ہمارے سامنے کھڑے رہو 2 گھنٹے, کھڑے رہیجئے, کوئی بات نہیں, خود ہی گریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. لیکن جہاں وہ آپ کو کہیں گے اللہ کے آگے نہ کھڑے, اللہ کا حکم نہ مانو, ہمارے کہنے پہ یہ کرو, ہمارے کہنے پہ وہ کرو, اور ہم تمہارے پیچھے آ جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کی نہیں ماننی. دیکھیے مخلوق پر سب سے بڑا حق کس کا ہے, اللہ کے بعد ماں باپ کا ہے نا. تو ماں باپ اگر اللہ کا حق لینے سے روکیں تو کیا ان کی ماننی چاہیے؟ تو پھر کہاں دوست ہیں, تو پھر کہاں وہ شوہر جی اور میاں جی جو پلکنگ پہ آپ کو ناراض آپ سے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, اور کہاں گئے وہ آپ کے بچے کہ جن کو امی کا سکاف اور حجاب نہیں پسند. کھیل نہیں لگتا یہ سب کچھ اس دور میں, دیکھیں یہ کیسے ہیں. اور لیکن جاہدا کا اگر وہ اپنا پورا زور بھی لگا لے تجھے مجبور کرنے کا تو نہیں کرنا, تو کم درجے کا دباؤ یا اس سے کم درجے کی بات تو پھر بالکل ہی نہیں مانی جائے گی. ماں لیسا لگا بہیل, ٹھیک ہے, جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا, یہ بھی قابل غور ہے. یعنی ماں باپ کا حق تو بے شک ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے, ان کا ادب کرے, احترام کرے, ان کی جائز باتوں میں اطاعت کرے, لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ انسان اپنے علم کے خلاف ان کی اندھی تقلید کرے, باپ دادا کے نام میں کریں الٹے سیدھے کام کریں, کہ ابا امی یہ کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا, ان کی خواہش ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ یا بیٹی صرف اس ایک بنا پر ایک مذہب کی پیروی کرے کہ اس کے ماں باپ کا مذہب ہے, جبکہ اس کو پتا کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے, چھوڑنا پڑتا ہے, طور طریقے مسلک کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے محبتوں کا جہاد. یہ جو کہا نا بھائی جاہدا کا یا پیچھے مجاہدہ, یہ جہاد کی ایک بڑی کامن قسم ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. جب بھی کوئی کام آئے گا تو اس وقت پھر یہ بات تو ہوگی. اور یاد رکھیے کسی کام کے جو پائنیئرز ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ جیسے آپ نے اس روڈ پر جہاں کوئی نالی نہیں تھی نالی نکالنی ہو تو زیادہ کھدائی کرنی پڑے گی نا, محنت کرنی پڑے گی, پائپس ڈالنے ہیں, پوری سڑک کھدے گی پھر پائپ ڈالیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ کریں, کئی دن ٹریفک بند رہے گی, بہت زیادہ رش ہوگا. ایک دفعہ پائپ ڈل گئے, ہو سکتا ہے بعد میں سال دو سال بعد ادھر کچھ صفائی کرنی ہو کچھ ہو تو نسبتاً کم محنت ہوگی. جب دین اجنبی ہو جائے تو فتوبہ للغرباء, یہی ہے جن کو اللہ پر خوشخبریاں دیتا ہے, لوگ ان کو حد سے بڑا ہوا دیندار کہتے ہیں. اور ایک بات اور بھی سمجھیے گا کہ ماں باپ بھی بعض اوقات ایک خاص حد تک دیندار چاہتے ہیں بچے کو, اور وہ کون سا دین ہوتا ہے, ہماری بات مانے, ہمارے آگے نہ بولیں, جلدی وقت پہ گھر آ جائیں, پانچ وقت نماز بھی کہتے ہیں پڑھ لیں. جب وہی بچے جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں جس پہ اللہ کا حکم ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. اب وہ بچہ کہ اماں آپ نے خود تو مجھے اسلامی اسکول میں داخل کیا تھا, تیسرے پارے میں نے پڑھ لیا تھا کہ سود حرام ہے, اب آپ مجھے کیوں مجبور کرتی ہیں کہ میں سود والی نوکری کروں. اب وہ ماں باپ کے سکھائے ہوئے علم پہ ہی جب بچہ بولتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں یہ ٹو مچ نہیں ہو گیا. پھر لوگ آپ کو کہیں گے نہیں نہیں وہ سود تو ایسا نہیں تھا, یہ تو انٹرسٹ ہے, دس اینڈ دیٹ. اب آپ یہاں سے سمجھ لیں, شادی شدہ لڑکیوں کا مسئلہ ماں باپ نہیں رہتے, شوہر بن جاتے ہیں. اسی آیت پہ قیاس کر کے مفسرین کہتے ہیں کہ جب ماں باپ کی بات نہیں ماننی, جنہوں نے پیدا کیا پالا پوسا, تو شوہر تو بہت بعد کی کھیل ہے, پھر شوہر کی بھی نہیں ماننی. اکثر پڑھی لکھی دیندار لپٹی لپٹائی بچیاں شادی کے چند سال بعد پہچان ہی نہیں جاتی, کوئی رنگ شوہر کے لیے بدلا تو کوئی گھر والوں کے لیے اور سسرال کے لیے بدلا, کچا رنگ تھا آپ کا. آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک بچی ایم بی اے کی ہوئی ہو, شوہر کے گھر میں جائے, شوہر اسے کہے کہ چلو میٹرک میں داخلہ لے لو, تو لے لے گی کہ جی شوہر نے کہا میٹرک کر لو, کیا فرق پڑتا پھر کر لو. آپ کہیں گے بیوقوف ہو گئی آپ ایم بی اے کے بعد پی ایچ ڈی کرتی تو بات بھی بنتی. اب آپ دین کی ایم بی اے تھی, آپ کے ماں باپ نے خوب محنت کی پلا پوسا سب کیا آپ کو بتا دیا, اور آپ کے شوہر صاحب آپ کو پیچھے لے آئے یا آپ کے سسرال والے یا دندے جو بھی ہیں دیور بھابیاں, تو آپ مان جائیں گے؟ نہیں ماننی. اور اس کا بڑا روب ہوتا ہے, یہ زبان سے نہیں ماننے کی باتیں ہوتی, یہ عمل سے کہنے کی باتیں. ہم تو ایک تلوار لیتے ہیں نا, آج سے اناؤنس کرتی ہوں مائک پہ یہ نہیں کروں گی یہ کروں گی, یہ کیا مولویانی آ گئی ہے. ورڈز کی بجائے ایکشنز, کیونکہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اور اس میں کسی کو آپ سے اتنی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے اندر انگلی ڈالے کہ یہ نرم ہے یہ مان جائے گی, نہیں ماننی. اتنا اپنے آپ کو اپنے اصولوں میں فرم کر لیجئے, آپ پورے یقین پہ کہیں کہ جو کام میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ سچ ہے, جو میں کر رہی ہوں یہ سچ ہے. ہر معاملے میں زندگی میں یہ لیڈرشپ کوالٹی ہر ایک میں ہونی چاہیے. قرآن پڑھا ہوا ہر بندہ لیڈر ہے, یاد رکھیے. میں یقین سے آپ سے اپنے کوئی اصول کو منوا سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتا کہ یہ اصول آپ کے حق فائدے کا اور یہ غلط نہیں ہو سکتا, آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے اس کو کمٹ کیا. بچے آپ کی ہر بات نہیں ماننے, کہتے ہیں امی آپ کی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, تو غلط ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اس پہ رہیں. اور رہی بات دنیا کے رشتے, یہ تو چند دن کے ہیں, اللہ کے ساتھ تو رشتے نہیں توڑنے. اسی لیے کہا وَإِلَى اللَّهِ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, اگلی آیت میں دیکھیے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. دوبارہ تکرار, دوبارہ دوبارہ, ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری نیکی کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. دیکھیے نفاق کا نقطۂ آغاز کیا ہوتا ہے, لکھے یہ جملہ, نفاق کب آتا ہے؟ جب نیکیوں پر قدم بڑھنے رک جاتے ہیں. بات سمجھے؟ کوئی نیکی آپ کر رہے ہیں نا پچھلے دو سال سے, الحمدللہ آج بھی اسی نیکی پہ کھڑے ہیں, آپ اس سے ایک قدم آگے نہیں لے رہے تو آپ کا نفاق شروع ہو گیا. اس لیے بار بار تکرار ہے, آمنو عاملو الصالحاتی, ایمان لاؤ پھر عمل صالح کرو, تمہاری زندگی میں نیکیوں کے پھول اگے, تمہیں کیاری بنو, تمہیں پھولوں کی بہار بناؤ. آج میں نے یہ نیکی کی, آج میں نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے, اب میرا یہ پلان ہے, آج میں یہ کروں گی. خوشبو ہے تمہارے پاس سے, یہ کیا سٹبن, جیسے تھے ویسے, ڈن کے ڈل, کیا تھا کیا تھا, نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا, کہا ہی نہیں بتایا ہی نہیں کیا ہی نہیں وہ نہیں. تم اپنے گھر میں نیکیوں کی بہاریں لاؤ, تو لندخلنہم فی الصالحین, تو ہم ضرور داخل کریں گے ان کو صالحین میں. پھر دیکھیے لام بھی آ گئی اور نون مشدد بھی آ گئی, ضرور کریں گے, یہ ہمارا وعدہ, تم ہم سے لے لو. دیکھیں نیک اہل ایمان کو صالحین کے گروہ میں شامل کرنے کا وعدہ اللہ ان آیتوں میں لا رہا ہے, دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. یہاں بھی تھوڑا سا سمجھیے گا, کیونکہ یہ آیتیں آگے نہیں جانے دیں گی آپ کو مجھے جب تک ہم اس کے پورے ماحول کو نہیں سمجھیں گے. اہل ایمان ایمان لانے کی وجہ سے پیاروں سے کٹ رہے تھے, مکہ کا ماحول لے آئیے ذہن میں, یا آج کا شعوری اسلام جب آتا ہے تو اس کو ذہن میں لے آئے. والدین اپنے جگر گوشوں کو چھوڑنے پہ مجبور تھے اور اولاد والدین کی شفقت اور محبت سے محروم ہو رہی تھی, بھائی بہنوں سے اور بہنیں بھائیوں سے جدا ہو رہے تھے. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا سردار تھا قریش کا, عتبہ بن ربیعہ, نام سنے آپ نے اس کا, عتبہ بن ربیعہ. آپ کو پتا ان کے بیٹے کا کیا نام تھا, کسی کو پتا آپ میں سے؟ سردار اب آپ, حذیفہ بن ربیعہ تھے, اور ایک اور بیٹا ولید بن ربیعہ. حذیفہ اسلام لے آئے, وہ مسلمان ہو گئے, جبکہ ولید بن عتبہ وہ کفر پہ رہا. عتبہ اور اس کا یہ بیٹا جو تھا, یہ دونوں غزوہ بدر میں سب سے پہلے مارے گئے تھے. شروع میں دعوت مبارزہ جب دی تھی تو یہ باری باری نکلے, حضرت علی نے ان کا کام تمام کر دیا. اب اگر آپ دیکھیں انسانی سطح پہ, آپ اپنے اوپر لیں, حضرت حذیفہ کے لیے کتنا کڑا امتحان تھا, باپ کہیں اور بیٹا کہیں اور, اور یہ بھائی سے بھی کٹے باپ سے بھی کٹے. اور یہ کہانی صرف ایک ہی نہیں تھی, غزوہ بدر میں حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا جی, اور عبد الرحمن جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ کفر سے آئے تھے لڑنے, اور باپ ادھر سے تھا, اور جنگ ختم ہوئی تو وہ کہہ رہے ابا آپ کو ہوتا ہے آپ میری تلوار کی زد میں آگے تھے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا آپ کو, کہ ابا جی ان کو کیوں ماروں. اچھا بدبخت میں تو تجھے ڈھونڈ رہا تھا میدان میں, تو کہاں مجھے دیکھے اور میں تجھے ماروں. حضرت عمر کا کال نہیں سنا ہے آپ کو پیچھے سورۃ توبہ میں, کہتے تھے اللہ کے نبی ہمارے رشتے دار قیدی ہمارے ہاتھ میں دیں, ہم اپنے اپنے رشتے داروں کو اپنے ہاتھ سے مارے. کیا جابر تھے, پیار نہیں کرتے تھے, ذلہ رحمی کی آیتیں نہیں پڑی ہوئی تھی, لیکن جاہدا, یہ ایمان کی غیرت ہوتی ہے, جو اللہ سے کاٹے آپ اس سے کٹنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کریں گے تاکہ اللہ کی ذات آپ کے, یعنی لوگوں کو خوش کرے تاکہ فائدے ملے, نہیں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے زخمی دلوں پہ پھاہے رکھ رہا ہے. کیا فکر کرتے ہو اے حذیفہ, غم نہ کرو, باپ ساتھ چھوڑ رہا ہے, بھائی چھوڑ رہا ہے, ازمائش اور امتحان آ گئی, لیکن تم حوصلہ رکھو, استقامت رکھو, تمہارے لیے میں یہ وعدے دیتا ہوں کہ تمہیں دنیا میں بھی اچھی کمپنیاں دوں گا اور جنت میں تو دوں گا. اچھی دوستی اور اچھی کمپنی بہت قسمت والوں کو ملتی ہے. کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ, اور آپ دیکھیے کہ ادھر سے کٹے لیکن نبی رحمت کی صحبت میں آ گئے, اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہو گئے, تو یہاں سے نئی محبتیں اور دوستیاں ملی. آگے اسی صورت میں ہم پڑھیں گے, تفصیل سے بات آ رہی ہے کہ کیا کریں پھر جب لوگ ہم سے کٹیں. تو اللہ کہتے ہیں ایک نیا معاشرہ قائم ہو رہا ہے, ایک نئی برادری, ایک اور محبت آ رہی ہے جس میں تم اللہ کے لیے بن جاؤ گے, تو ضرورت ایسی باتوں میں اپنے آنسو پوچھ لو. ابو بکر صدیق جیسے مخلص دوست اللہ کے نبی کو ملے تو اللہ نے دیکھیے کہ دوسروں کے لیے بھی تو یہ ساری باتیں کی, اور سورہ ہجر آیت 88 اور سورہ شورہ آیت نمبر 215 میں بھی ہم نے یہی مسئلہ پڑھا کہ اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ یہ جو کٹے پھٹے آ رہے ہیں آپ ان کی بڑی قدر کریں, یہ تو چوٹے کھا کے آتے ہیں, لڑائیاں کر کے آتے ہیں, تانے سن کے آتے ہیں, آپ ان کی قدر کیجئے. لیکن قدر کرنے میں یہ نہیں کہہ دیا کہ آپ ان کے لیے دین کو بدل دیں, یہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ وعدہ اللہ کی طرف سے پورا ہوگا. یہ تو تھا دنیا میں صحبت. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کو کیا ملے گا. تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ نساء 69 میں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی, تو ایسے لوگوں کو معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کی, نام ہوا یعنی انبیاء کرام, صدیقین, شہداء, صالحین, اور کیا ہی اچھے لوگ ہیں یہ دوستیوں کے لیے, رفاقت کے لیے. کیا ان لیڈز کی کمپنی ہے نا. دنیا میں کسی کو وزیروں کی پارٹی میں جانے کا موقع مل جائے, میرا حال ہے وہ لوگوں کو اس کی تصویریں بھیج بھیج کے پاگل کر دے. وزیر اعظم نے ہاتھ پھر ملایا تھا مجھ سے, ان کا کیا حال ہے کہ جن کو نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کیا سیکھا آپ نے؟ یہاں سے کم تلاوت تھوڑی سی ان دو تین آیتوں کی سنتے ہیں اور ان کو جذب کریں. پہلے آپ کو شیئر کریں. جی جی آپ فرزان. کس کو؟ مجھے ضرورت ہے آپ کو جی. ہم سب کو ضرورت ہے اس کی. جی اور کوئی اپنے ذہن سے خرچہ کریں, کوئی اچھی بات, کوئی آئیڈیا, کوئی خیال, کوئی عملی باتیں, کوئی پروجیکٹ. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سب جی. آپ ادھر سے آن لائن پہ بھی ٹیکسٹ کھولیے پلیز. جی مومن کو چین نہیں آتا. آپ پتہ کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کسی دل میں دو امن اور دو خوف اکٹھے نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو دنیا میں امن سے رہا, امن سے مراد وہی بات ہے کہ تڑپنے والا دل نہیں تھا, بس ہیپی ہوں اپنی زندگی میں, خوش ہوں, تو اللہ اس کو آخرت کے دن بے چین کرے گا. اور جو دنیا میں یہاں مچلتا رہا, لوگوں کے لیے تڑپتا رہا, اللہ اس کو وہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں شامل کرے گا. جی اور جی آپ شاہین. اپنوں کے لیے تڑپنا ہے, اپنوں کے لیے تڑپنا ہے. دیکھیے یہ سچی محبت ہی نہیں ہے ہماری ان سے کہ ہم کھانے پکائیں تو ان کو حصے دے کے آئیں, گھر میں دعوت ہو تو ان کو ضرور بلائیں, ان کی بچیوں کی شادیاں ہوں تو ہم ان کے ساتھ بازاروں میں چکر لگائیں اور ان کی شادیوں کی تیاریاں کرائیں اور سو آن. اور دین کی بات میں ہم کے مانتے ہی نہیں, کرتے ہی نہیں, نہیں منانا نہیں آتا. جی آپ ادھر سے. کس حد تک ماننے اس کو, کیا سمجھیں آپ لوگ؟ جی ماں باپ کی بات کہاں تک ماننی ہے, کیا روڈ ہونا ان کے ساتھ؟ جی آپ بتائیے ادھر سے. جی ہاں روٹ نہیں ہونا. جی فاری آپ کیا سمجھی آج کے سبق سے, آپ نے کیا اپنے لیے میسج لیا؟ کوئی مانگے تو کیا کہنا ہے آگے سے؟ ناراض ہو گئے تو مسئلہ ہو جائے گا, کیا کریں گے اگر لوگ ہم سے ناراض ہو گئے تو؟ جی آپ پیچھے سے. جی لوگوں کے پریشر میں نہیں آنا. جی آپ ہی تو سر. دیکھیے الودود ہے نا, ڈال دے گا محبت. اور آگے بھی یہ بات ہونی ہے, پہلے بھی ہو چکی ہے, تو یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ محبتوں کا جہاد بہت چھوٹے ٹائم کا ہوتا ہے. یعنی ڈیوریشن آف ٹائم میں لیں تو بس یہ لمحوں اور گھنٹوں اور مہینوں کا ہوتا ہے. اللہ پلرا دیتے ان سب کو واپس. یہ تھوڑا سا ایک اللہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. کبھی آج تک یہ نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے لیے کسی کو ناراض کریں اور وہ آپ سے ناراض ہی رہے. آخر میں وہ ضرور کہے گا کہ تم ٹھیک کہتی تھی. جی آپ ادھر سے. سب سے بڑا جہاد نفس کا ہے. کہتے ہیں نا من اپنا پرانا پاپی, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جی ادھر سے آپ, کیا نام ہے آپ کا؟ جی رہا, آپ نے کیا سیکھا؟ ایک ایک لمحہ مجاہدہ ہے. تھک جاتا ہے بندہ جیتے جیتے بھی. مجھے کسی بڑی عمری تھی, کہتے تھے میں تھک گیا ہوں. یہ نہیں کہ کوئی دنیا میں دکھی تھے, بہت اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا. کہتے تھے میں تھک گیا ہوں جی جی کے, اور مجھے آگے جانا ہے. جنہوں نے آگے کی تیاریاں کی ہوتی ہیں وہ کہہ بھی سکتے ہیں تھوڑا بہت. ہم جیسے ہوتا تو رنگ پک ہو جائے گا آگے کا سوچ کے کہ کرنا کیا, تیاری تو کی نہیں. جی ہاں جی ٹھیک ہے. Thank you. بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ. سلسلہ تلاوت سنائیے پھر آگے چلتے ہیں. اور یہاں سے آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا تلاوت کے دوران جو مجھے نقطہ سمجھ آیا اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ اچھی کمپنی کی بات کیوں کرتے ہیں نا, اس لیے کہ دین کا کام پنپ نہیں سکتا جب تک اجتماعیت نہ ہو. اکیلا بندہ چل نہیں سکتا صراط مستقیم پہ, اور ہماری تو صراط مستقیم بڑی لمبی ہے کیونکہ ہمارا تو پورا معاشرہ اس وقت دوسرے رخ پہ جا رہا ہے. تو جب تک ہم اپنے قریبیوں کو اپنا ہم خیال نہیں کرتے ہمارا اپنا بھی چلنا بڑا مشکل ہے. یقین کریں کہ اگر ہم کسی بھی نیکی کے کام میں اگر اپنی بیسٹ فرینڈ کو شامل کر لیں, گھر کے لوگوں کو شامل کر لیں, تو وہ ہمیں نہیں پھر گرنے دیں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ فٹ بال کے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, کبھی کوئی ہلنے لگتا ہے, کوئی گرنے لگتا ہے, کسی کا پاؤں پھسلتا ہے, سارے آ کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. کوئی کندھے تھپتا ہے, کوئی گھٹنا صحیح کرتا ہے, کوئی پانی پلاتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے. اسی طرح ہم ایک تو ہیں بھی مشکل کے ہاتھ میں اور دوسری بات ہیں بھی اکیلے, تو ہمارے تو آنسو بھی کوئی نہیں پہنچے گا. اور جس دن ہم ڈاؤن ہوں گے نا کہ میں نہیں جا رہی کلاس میں, میں نہیں قرآن پڑھ رہی, تو سارے کہیں گے اللہ تیرا شکر, شکر ہے اس کو آج بات سمجھ آ گئی. لیکن اگر آپ کا کوئی قریبی ہوگا کہ چھوڑو بیوقوف بنتی ہو, اٹھو تمہاری فائدہ ہے, سوتی رہو گی کتنا کو سو لو گی, سمجھتے نا. تو اپنوں کو ساتھ لے کر ہم ایک اجتماعی ماحول بناتے ہیں. ٹیم بہت ضروری ہوتی ہے, اور صحابہ کرام کی صورت میں آپ دیکھیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہترین قسم کے ہیلپرس بن گئے, کہ جنہوں نے پھر ان کی آنسو پوچھتے ہوئے یہ نہیں کہا ہاں واقعی چھوڑ دو پھر اب اس سے زیادہ تو بہت ہے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سوچتی ہوں کہ یاسر, بی بی سمیہ, حضرت بلال, ان سب کو ان کے سامنے تکلیفیں آ رہی تھیں نا, ایک دفعہ نہیں آپ نے کہا کہ اب چھوڑ دو نا پھر اللہ کو تو تمہارے دل کا پتہ ہی ہے. کیا کہا, صبرن علیہ صبرن انی موعدکم الجنہ, آلے یاسر صبر کر لو, میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. سب اکیلے اکیلے جائیں گے جنت میں اگر, تو تم تو پورے گھر والے اکٹھے جاؤ گے. یہ ہوتا ہے ایک اچھے ساتھی کا ساتھ, کہ وہ تکلیفوں پہ آ کے یہ نہیں کہتا چھوڑ دو, بلکہ وہ کہتا ہے نہیں اٹھ جاؤ, فائدہ تمہارا ہی ہے, کل تمہارا اپنا نقصان ہونا ہے. اب یہاں سے انسانوں میں سے ایک انسان کا مسئلہ سمجھ لیجئے, پھر اس کو چلتے ہیں. ابھی تک جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں نا, مجاہدے کی اور اسلام کے راستے کی رکاوٹوں کی, اب اس میں ایک انوکھی ہی قسم کا مجاہدہ, بڑا ہی تکلیف کا شخص ہے وہ جس کا یہ حال ہوگا. کون؟ آیت 10, ومن الناس, اور لوگوں میں سے, من یقول آمنا باللہ, جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر, یا ہم ایمان لائے اللہ پر, مان لیا, دعویٰ کر لیا, سب کچھ کہہ دیا, ٹھیک ہے بات ہو گئی پوری, لیکن فَإِذَا, پھر جب, اُوذِيَ فِي اللَّهِ, وہ ستایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں. یہ تو ہوگا نا, ابھی تو بات ہو گئی کہ حساب تو ہوگا, امتحان تو ہوگا. اب جب عملی طور پر اس امتحان کے لیے اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے, جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ, تو وہ لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں. سمجھیے گا, لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی آزمائش سے اس ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہو. لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتے. یہ ہے وہ شخص جو دین پہ آتا ہے، اسلام پہ آتا ہے، اللہ کا حکم بھی ماننا پسند کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو ہی کوئی بندہ اس کو دین کے نام پہ تانا دے دے، کوئی بات کر دے، مولویان کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، ایسے گھبرا جاتا ہے جیسے میرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا. یہ کون لوگ ہے، کون سا شخص ہے بلا؟ پیپل کانشیس، لوگوں کی نظروں میں میں اچھا رہوں، لوگ مجھے پسند کرتے رہے، اور اس میں بھی ایگو ہے، انا ہے. اس کو لوگوں کی زبان سے یہ بات سننی پسند نہیں ہوتی کہ آپ کی شہرت یا آپ کی فیمسنیس ہماری نظروں میں کم ہو گئی ہے. اچھا، دوسری صورت، ولئن جا نصر من ربک، من ربک، ولئن جا نصر من ربک، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے، یعنی آمنا کہنے کے بڑیاں، پتیاں، پھولوں کے گلدستے، لو کے ماشاءاللہ کتنی نیک ہو گئی، کتنی اچھی ہو گئی، کیا کچھ کر رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، یہ ضرور کہیں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو تھے. جب صورتحال بدل جائے گی، دین کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دینے والوں کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ہم کنار کرے گا، تو اس کردار کے لوگ پھر فتح میں اور اس ریزلٹ میں حصہ ڈالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. نہیں نہیں، ہم دل سے تو آپ ہی کے ساتھ تھے نا، کوئی بات نہیں، اگر اپیرنٹلی آپ کے ساتھ نہیں بھی تھے تو کوئی بات نہیں. کیا یہ بتائیے، آپ کو آیتیں پڑھتے ہوئے کوئی اور صورت یاد آئی؟ صورت بکرا کے آغاز میں کیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اسی طرح صورت حج کی آیتیں، آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کوئی ایسا بھی جو دین کے کنارے پہ رہ کے نیکی کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر خیر پہنچے، نِتْ مَنَّ بِهِ، بہت مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی ازمائش کو فتنہ آ گیا، تو انقلب علی وجہہ، اپنے منہ پہ واپس پلٹ جاتا ہے، انجام کیا اس کا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ، بینکرپسی، ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلی گمراہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ بخوبی واقف نہیں ہے اس سے جو جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ تمہیں لوگوں کی باتیں کتنی مشکل لگتی ہیں سننی، پیپل پلیزر ہو کہ نہیں ہو، کیسے ہو، کس طرح سے یہ کام کرتے ہو، کیا تمہیں اس کا فکر ہے، تمہیں نہیں پتا؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تسلی دے رہے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اللہ کی بات نہ چھوڑو، پیچھے نہ ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو اللہ کے راستوں سے پیچھے نہ ڈالو. اور آپ دیکھیے، پیچھے محبتوں کی آزمائش تھی نا، وہاں ماں باپ کی محبت سے آزمایا گیا سعد بن ابی وقاص کو، اور جن کے بارے میں آتا کہ ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر لی تو منہ کھول کھول کے ماں کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے، اس طرح سے کہ میری ماں مرنا دے. حضرت عمر نے موقع پہ کہا کہ رہنے دو، بھوک لگے گی تو کھا لے گی، اور جب جوئیں اس کے سر سے چڑھ کے نیچے اتریں گی تو خود ہی کنگھی کر لے گی. ایسی ایسی کہانیاں آپ پڑھیں اس یوتھ کی کہ جن کے پیرنٹس نے ان پہ دین کی وجہ سے مشکلات ڈالی تھی، تو یقین کریں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے 10 لوگ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دی، اس لیے تو نہیں دیں کہ بس وہ نام تھا ان کا ساتھ، اور ان کے کوئی نماز و روزوں کا بھی ذکر نہیں آتا. اصل جو مطلوب ہے نا بندے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ دوسروں سے کتنا ایکشن لے سکتا ہے. جب سب گر پڑے ہیں تو وہ کھڑا ہو جائے، جب سب چھوڑ دیں تو وہ جم جائے. اور محبتوں کی ازمائش سب سے مشکل ہوتی ہے. پھر ایک اور بات دیکھیے کہ ایسی اولادیں نافرمان تو پہلے ہی نہیں ہوتی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اولاد نیک بھی ہو تو ماں باپ سے بدتمیزی کرے، از اٹ پاسبل؟ اسٹل اس وقت ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم 20 بار پڑھنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یل کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. تو یہ تو وہ فرما بردار بچے تھے جن کو اب ماں باپ کی چھوٹی سی بات کی بھی اتنی پرواہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کو غم لگ گیا. پھر ایک اور چیز دیکھیے، یہ آخری آیت 10 جو ہم نے پڑھی ہے اس میں سے، کہ لوگوں کی آزمائش بہت ہلکی ہے اللہ کی پکڑ سے. ادھر تقابل میں آ گئی نا کہ لوگوں کی باتوں کو اللہ کی آزمائش سمجھتا ہے، جب اللہ پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے. لوگوں کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ وقتی ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہیں، ایک بندے سے آزمائش آئی دوسرا ہماری تعریف کر دے گا. اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے نا تو وہ عذاب ہوتا ہے. اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. لوگ باتیں کرتے ہیں نا, وقتی باتیں ہوتی ہیں. آج آپ سے جو باتیں کر رہے ہیں نا, کل کسی کے ہاتھ اس کو ایک خوبصورت سا گفٹ بھیج دیں, آپ دیکھیں گے اس کی باتوں میں 15% کمی ہو چکی ہوگی. تیسرے دن کو کھانا پکا کے بھیج دیں, کچھ اور کمی ہوگی. لوگ بےچارے ہیں ہی بھولنے والے, وہ اچھی باتیں بھی بھول جاتے ہیں, بری بھی الحمدللہ بھولتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, بری باتیں بھول جانی چاہیے. لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے تو کیا بنے گا؟ تو یہاں خلاصہ کیا نکلا کہ بعض لوگ معمولی معمولی باتیں جو لوگوں سے ان کو سننی پڑتی ہیں ان کو بڑا سمجھ کر دین کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ ہمیشہ نقصان میں آتے ہیں. اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. مکی صورت ہے لیکن اس میں نفاق کا ذکر آنے لگا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے اہل ایمان کو. لانا, اب یہ لفظ نیا تو نہیں رہ گیا نا آپ کے لیے, یعنی اللہ ضرور چھانٹے گا وہ لوگ جو حقیقت میں ایمان کے اندر جمے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ضرور رکھے گا. اچھا آمن, لیکن وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا. اب میرا سوال ہے آپ سے, آپ اس کا جواب اپنے آپ سے لیں کہ اس مکی صورت جہاں منافقت کا ذکر بھی نہیں ہے, ہے ہی نہیں تھے منافق, وہاں کون منافق بنے کہ جہاں ایمان لانے پر تو کوڑے پڑ رہے ہیں. نفاق کا مرض تو مدینہ میں جا کے پڑا, جب اسلام کے ساتھ ساتھ کئی مراد شروع ہو گئی تو مکہ میں تو منافق نہیں تھے, تو یہاں کس نفاق کا ذکر ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوچیں اور لکھیں. تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. پیچھے میں نے ایک جملہ بولا ابھی آج شعوری طور پہ کہ مزید نیکیوں کا نہ کرنا یہ نفاق کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سمجھیے کہ کوئی بھی بیماری اپنی اصل شکل میں ظاہر ہونے سے پہلے جسم کے اندر شروع ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کینسر کی مثال لے لیں, کیا جس دن کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے وہ اس دن شروع ہوتا ہے؟ وہ تو شاید اس سے کئی سال پہلے شروع ہوا ہوگا. ٹی بی دیکھ لیجیے, ٹی بی ٹیوبرکلوسس جو ہوتی ہے, جو لنگس جس میں بالکل ختم ہو جاتے ہیں, کیا وہ ایک معمولی سے انفیکشن سے نہیں شروع ہوتا؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے پھر وہ ایسا لا علاج روگ بن جاتا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو جو انگلش کا جملہ نا کہ نپ دا ایول ان دا بڈ, نفاق کا مرحلہ اللہ کے نام پر جب کھڑے ہونے کا وقت آئے اس وقت نہ کھڑے ہونے سے شروع ہو جاتا ہے. کتنوں کو سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے لیے سٹینڈ نہ لینے سے نفاق شروع ہو جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ اگر اس کو روکا نہ جائے تو مہلک اور لا علاج مرض کی طور پہ منافقت میں ڈھل جاتا ہے. اور یہ واحد مقام ہے مکی قرآن کا جہاں لفظ منافق آیا. ایون سورہ حج کی جو آیت ہم نے بھی ذکر کی ہے اس میں منافقانہ کردار کی تو بات ہے, من الناس من یعبدو, لیکن وہاں لفظ منافق نہیں آیا, یہاں منافق کا لفظ آ گیا. اب ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں, ہمارا تو اللہ نہ کرے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں ہم ایسی باتوں پہ ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں نا اللہ کے راستے میں, تو دیکھیے ذرا لوگ پھر ان کو کیسے کیسے رام کرتے ہیں, کیسے کیسے ان کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں. آیت 12, وقال الذین کفروا للذین آمنوا, اور یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کیا, اتبعوا سبیلنا, تم پیروی کرو ہمارے راستے کی. کم آن, بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہماری محفلوں میں, آج ہماری رسموں میں, آج ہمارے طریقہ زندگی میں, وہ کہتے ہیں نا 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 میں گناہ ہوگا, کہتے ہیں ڈونٹ وری ول نحمل خطایاکم, ہم بوجھ اٹھائیں گے تمہاری خطاؤں کا, وی ول ٹیک کیئر آف یور مسٹیکس. کہاں اللہ کے ہاں. یہ ہے وہ تیسرا بڑا مسئلہ جو مکہ کے نوجوانوں کو لاحق تھا مکہ میں, اور وہ کیا تھا کہ رشتوں کے کٹنے کے بعد کہیں کہیں حوصلے کی کمزوری کے علاوہ ایک مسئلہ کیا تھا کہ قبیلے کے جو بوڑھے لوگ تھے نا, بڑے ناسے جن کو ہم کہتے ہیں بزرگان, وہ نوجوانوں کو لے کے بیٹھتے اور سمجھانے لگ جاتے, دیکھو برخوردار تم نوجوان ہو, باصلاحیت ہو, خاندانی کاروبار کے وارث ہو, کتنے ڈیشنگ ہو تم, کتنا اچھا تمہارا کیریئر ہے, تمہیں کتنا پڑھایا لکھایا, ایک روشن مستقبل تمہارے سامنے ہے. اب اگر تم جذباتی ہو کر ایک ایسے راستے پہ چل پڑے ہو جس میں مشکلیں پریشانیاں ہیں, افلاس ہے, نوکری تمہیں نہیں ملے گی, ملا تم بن جاؤ گے, رشتہ تمہارا اچھا نہیں ہوگا, تو تمہارا کیا بنے گا؟ دیکھو ہم نے زندگی بسر کی ہے، یہ بال ہم نے دھوپ میں نہیں سفید کیے. ایسی ٹون میں لوگ بات کرتے ہیں. ہم نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، ہم نفع نقصان کو خوب جانتے ہیں. یہ تو تم نئے دین کی رٹ لگائے بیٹھے، یہ ہم نے بھی سنی ہے، لیکن ہم تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہیں. وی آر ناٹ ایموشنل، ہم جذباتی نہیں ہو گئے. ہم سارا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ نہ نہ نہ، یہ طریقہ ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے نہیں چلتا. اب کرو کیا، تم بھی واپس آ جاؤ، ہمارے طریقے پہ چلو. اور رہ گئی بات کہ تمہاری اگر کوئی پکڑ ہوئی، ہم پکڑ لیں گے تمہارے بوجھ کی ٹوکری. اللہ کہتے ہیں وما ہم بحاملین من خطایاہم من شئین. او نوجوانوں، او قرآن پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے والوں، بالکل نہ ان کی بات ماننا، کیونکہ یہ نہیں اٹھانے والے بوجھ ان کی خطاؤں کے کچھ. کیوں بھائی؟ انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ جملہ قرآن میں نہ ہوتا تو میرے جیسا بندہ یہ جملہ بولنے کی گستاخی کر سکتا تھا اپنے بڑوں کے لیے کہ انکل جی، ابا جی، اما جی، خالہ جی، پپھو جی، جو بھی جس کے جی جی ایسی باتیں کرے میں ان کو یہ کہہ سکوں. اور لفظ کتنا شدید ہے کہ وینیس کی تفسیر کرتی ہے، اب خود کریں کہ ان عملہ کاذب ہوں، لگتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں کریں گے. کل تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، اس دن تو آدمی بھاگ رہا ہوگا. سورت معارج میں پڑھ لیجئے، مجرم کی اس دن کیا خواہش ہوگی؟ لو یفتدی من عذاب یوم اس دن بھی بنی وسا، اب کاش آج کے اس عذاب کے بدلے میں میرا بیٹا لے کے ذبح کر دیا جائے، مجھے چھوڑ دے. حتیٰ کہ سارے فیصلے کرتے کرتے کہہ دے گا میرا سارا کنبا قبیلہ لے کے اللہ آگ میں ڈال دے، مجھے بچا لے، بس مجھے سن مایون جی، مجھے نجات دے دے. نہیں نجات ملے گی. یاد رکھیے، ہر چیز ریپلیس ہو جاتی ہے، اسے بہتر بھی مل جاتی ہے، لیکن اللہ نہیں ملتا. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر بچاتے ہیں، گھر بھی کوئی نہیں بچتا. سچ بتا دوں، آج ان کی ایک مانیں گے، کل دوسری بھی آپ کو وہ دھمکی دے رہے ہوں گے. جسے کھل جاتی ہے آپ ایک مانیں. مجھے ایک لڑکی کی بات یاد آتی ہے، کہتی میں اس دن کو پچھتاتی ہوں جسے میں نے پہلی دفعہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے کہنے پہ نکاب اتارا تھا. نکاب بھی تھی، وہ کالج پاکستان سے کورس کر کے آئی ہوئی تھی، کسی ایسے واحد کے ملک میں آئی، تو وہی شادیوں میں جو ہمارا کرائیٹیرین ہے وہی تھا. پہلے اس نے ڈرایا کہ نہیں نکاب تو اس ملک میں کرو گی تو پتہ نہیں کیا بن جاؤ گی، اتار دی. کہا اچھا کوئی بات نہیں، نکاب بھی اتارا ہے، تھوڑے دن بعد پھر پہن لوں گی. اور جب کچھ سال بعد ملی تو دوپٹہ بھی نہیں تھا. اس نے کہا تھا کہ آج میں روتی ہوں. کہتی بھی میرے میاں نے بھی میری قدر نہیں کی، وہ مجھے بات بات پہ اب تانا دیتا. یہ تو وہی آئی تھی، کہتی میں بگڑ گئی ہوں، واقعی میں بگڑ گئی ہوں. میں جو پہنتی ہوں وہ میں کبھی سوچتی بھی نہیں تھی پہلے. تو آپ ظاہر غیرت تو اس میں بھی ہے نا، مسلمان شوہر ہے. تو کہتی ہے وہ مجھے تانے دیتا، یہ تو وہی ہے جو نکاب میں آئی تھی پاکستان سے. کیسے کھل جاتے ہیں ہم لوگ باہر آ کر، ایسے لگتا ہے جیسے باہر والوں کا رب اور ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آگے سورہ فاتر آ رہی ہے، اس میں بہت ڈیٹیل سے یہ موضوع ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. جب بوجھ سے لدا ہوا شخص اس کو پکارے کیا ہو تھوڑا سا مجھے ہاتھ دے دو، کوئی نہیں اٹھائے گا. ہر بندہ خود اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ فکر کریں تمہارے بوجھ کیا اٹھانے ہیں غریبوں نے. والا یحملن اثقالہم، یہ تو اپنے بوجھ اٹھائیں گے، واثقالہم واثقالہم، اور اپنے ساتھ دوسروں کے بھی اٹھائیں گے جن کو یہ جھوٹی تسلیاں دی ہوئی تھی. اپنی گمراہیوں کی سزا نہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا میں اثر بھگتیں گے. تو اے ایمان والو، سوچ کے کسی کی بات ماننا، خطا کرو گے تو خود جواب دینا پڑے گا. والا یسلن یوم القیامتی اما کانو یفترون، ہاں ان سے لازمن باز پرس ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں جو یہ جھوٹ گھڑ رہے تھے. کون سا جھوٹ گھڑا تھا؟ ہم اٹھا لیں گے تمہارے بوجھوں کو. قیامت کے دن اللہ کے کا دکھاؤ، یہ تم نے میرا قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا تھا؟ آج اس ملک کا قانون کوئی توڑے؟ ہاں کسی بھی جگہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ چلو بسم اللہ کرو، جاؤ ریڈ لائٹ سے گزرو، ٹکٹ ملا تو میں پے کروں گا، اور آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رکنے کی، اور سپیڈ لیمٹ کوئی نہیں، جتنی مرضی چلو، اور سیٹ بیلٹ ساری چھوڑ دو. کیا خیال ہے اس کو پولیس پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی؟ جب کورٹ میں لے جائیں گے نا تو کہیں گے میاں صاحب بتائیں یہ آپ کہاں سے قانون پڑھ کے آئے ہیں، یا آپ کو ضرورت کس نے دی کہ آپ ہمارے ملک کے قوانین میں ہاتھ ڈالیں؟ اتنا سا ملک، اتنے لوگ. تو مالک کائنات کہتا ہے میں پوچھوں گا کہ تمہیں کس نے یہ ضرورت دی تھی کہ اپنے بچوں کو دین پہ اپریس کرو. دیکھیے یہ سارا درد ہے ان لوگوں کا جن کی بات بڑے لوگ نہیں سمجھتے، اور بڑے لوگ نہیں سمجھتے. بڑے ہونے کے باوجود, کیونکہ بڑا ہونا اور بات ہے, بزرگ ہونا اور بات ہے. بعض لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں, بزرگ نہیں ہوتے. اور نمازیں پڑھنے سے بھی بندہ بزرگ نہیں ہوتا, یاد رکھیے. قرآن پڑھے بغیر کوئی بندہ دین کی روح نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کبھی اپنے بچوں کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ دین میں آپ سے آگے ہیں, تو کبھی بھی ان کو نیگیٹو نہ لیں, بلکہ خوش ہوں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اللہ نے ہماری اولادوں کو ہم سے آگے کر دیا. میں نے کسی کے منہ سے دعا سنی, میں خود بھی عالم ہے, تو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے زیادہ دین میں آگے کر. تو یہ تو محبت کی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے, لیکن وہ خوش قسمتی ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت 15 میں بھی یہی بات ہے, ولا تزیرو وازیرو تم ریزو, بار بار تکرار تکرار تکرار. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اب تین نبیوں کی کہانی آپ کو کیسے سنائیں گے, جس کا کہتے ہیں بس ایسے ہی راہ چلتے ہیں, جس میں سب سے پہلے ہم حضرت نوح کی سنیں گے, حضرت ابراہیم کی سنیں گے اور لوط کی سنیں گے. یاد رکھیے انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بار بار جو آتے ہیں نا, ان میں ہر جگہ پیش کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے. حضرت نوح کا جو قصہ اب ہمارے سامنے ہے, قرآن پاک میں تقریباً اگر میں غلطی نہ کھاؤں تو 28 دفعہ ان کا ذکر آیا ہے. ہر جگہ فرق ہے, لیکن یہاں جو ان کا ذکر آ رہا ہے نا, یہ کس صورت میں آ رہا ہے؟ صورت کے تھیم دین کے مقابلے میں آزمائشیں. اللہ تعالیٰ اصل میں وہی پہلی آیت حسب الناس یترکو سے اس قصے کو جوڑتے ہیں کہ او حباب بن ارت, تم 5-6 سال کی آزمائشوں سے تک گئے ہو, میرے نوح کی آزمائش تو بہت لمبی تھی, 950 سال تک لوگ ان کو ستاتے رہے لیکن وہ اپنے دین پہ قائم رہے. اس تناظر میں سنیے. اور یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں سے یعنی آیت 14 سے اب سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. تین رکوع ہیں اس میں, اور اس میں انباء رسل کا مضمون ہے. اور یہ ساری انباء رسل سمجھ گئے, نبیوں کی قوموں نے ان کو کیسے ستایا, اور بیچ بیچ میں مکہ کے ماحول کی جو کشمکش تھی نا, اس کی طرف اشارے ہیں. اور اس آخری تین رکوعوں میں خطاب جو ہے نا مشرکین اور اہل ایمان سے ہے. بالکل آپ کو دونوں موضوع ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھیں گے, جیسے ایک رسی کی دو ڈوریاں آپس میں اب گوندے, کبھی ایک رسی کا رنگ دکھاتا ہے کبھی دوسری کا دکھتا ہے. ایک طرف اہل ایمان ہے, 10 ہدایات ملیں گی یہاں سے باغے تک. اہل ایمان کو جب ملیں گی کہ غلبہ دین کی جد و جہد کرنے اور اس راستے کے مصائب اور مشکلات برداشت کرنے والے مجاہدین کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھنگس ٹو ڈو دے دی, مشن لے رہا ہے. آپ بھی لیں گے, ابھی تو یہ دو واقعات بس ایسے ہی گزریں گے لیکن آگے سے پھر بات ہوگی. تو کون تھے نوح؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو ان کی قوم کی طرف. پھر کیا ہوا؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ, وہ ان میں رہے. کب تک رہے؟ أَلْفَ سَنَةٍ, 1000 سال. مگر إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, اس میں سے 50 کم. آپ کو عربی کی گنتی کا انداز سمجھ آئے؟ 1000 مگر اس میں 50 کم, تو کتنے ہو گئے؟ 950 سال. یہ الف کا لفظ آپ نے کبھی اردو میں سنا؟ جی, الف لیلہ. وہ کیا تھا بھائی الف لیلہ؟ 1000 راتوں کی کہانی ہے, وہ بھی عربی کا ناول ہے. آپ کو پتا الف لیلہ, اس کی اردو الف کہتے ہیں 1000 کو, لیل کہتے ہیں رات کو. الف لیلہ جو کہانیاں تھیں اس میں 1000 راتوں کی کہانیاں تھیں. تو بہرحال یہاں دیکھیے حضرت نوح کی بات ہے, 950 سال رہے. اللہ اکبر, بار بار ان کا ذکر آتا ہے. کبھی بھی یہ بات قرآن میں کہیں اور نہیں آئی جو ادھر آئی ہے کہ 950 سال رہے. کیوں؟ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے 950 سال اور 5 سال فکر کیوں کرتے ہو. اور آپ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ان کے 950 سال کو کیسے ایکسپلین کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ موجے پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا. پریشان موجیں جب پیچھے سے دریا میں آتی ہیں نا, تو جو دریا کا ساحل ہے یا بیچ ہے وہ میسج دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہے دور وصالِ بحر ابھی, تو دریا میں گھبرا بھی گئی کہ ابھی نہیں ملاقات ہونی تیری, ابھی بہت راستہ تیرا لمبا, تو بھی سے گھبرا گئی. یعنی او مسلمانوں, چند سالوں میں گھبرا گئے, اور میں اپنے اوپر آپ پہ لے لوں تو 1 سال میں گھبرا گئے, جس میں کوئی مشکل بھی کوئی نہیں آئی, ابھی کوئی پریشانی نہیں آئی. 1 سال ہی ہو گیا نا آپ کو یہ 20 پارے پڑھتے ہوئے, کس کو مشکل لگ رہا ہے یہ پڑھنا پڑھانا؟ کس کے لیے آنا مشکل ہے؟ کس کے لیے اس کی ذمہ داریاں, اس کے ٹیسٹ, اگر ہیں تو ان سب کو یہی پیغام ہے بس ایک سال میں گھبرا گئے. یہ مجاہدہ تو بڑا لمبا ہے, یہ تو انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک چلنا ہے, کبھی یہ کورس نہیں ختم ہونا, یہ مجاہدہ کبھی نہیں ختم ہوگا انشاءاللہ. ہم ختم ہوں گے, یہ دعوت نہیں ختم ہوگی. قرآن تو لوگوں کو تیار کرتا ہے, تو تیار ہو کے اب گھر بیٹھ دیں, کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کورس ختم ہو جائے, ختم معاملہ پورا, پھر وہ تو سمجھے ہی نہیں قرآن کی روح کو. جو انگلیوں پہ دن گن رہے ہیں نا, الٹی گنتی اب شروع ہو گئی ہے, کتنے دن کتنے مہینے. ڈیٹ تو میں آپ کو ابھی بھی اللہ کے حکم سے دے سکتی ہوں جس دن آپ اس سٹیپ سے اگلے پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ, لیکن آپ نہیں کبھی بھی چھوڑیں گے آپ, اس لیے کہ یہ آپ کے دل میں گھس گئی ہے بات. تو اللہ کہتے ہیں وہ 950 سال جان گھسائی, جس کو کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں. حضرت نو جد و جہد, صبر, برداشت, وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ گرم دمے جستجو اور گرم دمے گفتگو اور نرم دمے گفتگو, کیا کیا خوبی ہے. اتنی اتنا بے لوس بھی کوئی ہو سکتا ہے 950 سال؟ اپنے اوپر لیجئے اپنے پیاروں کو کہ آپ نے 950 دفعہ بھی ایک دین کا پیغام دیا, 950 بار, ایک یا دو بار کہا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہم کہتے, کیونکہ پھر ٹرم خراب ہوتے ہیں, باتیں سننی پڑتی ہیں. اللہ اور یہی بات سورت الانعام آیت 34 میں اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہی تھی, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی تو رسول جھٹلائے گئے, فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, پھر انہوں نے صبر کیا اس پہ جو وہ جھٹلائے گئے, وَأُوذُوا, پھر اذائیں دیے گئے, حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, اس پہ دل کھلتا ہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو اللہ کی باتیں تو نہیں بدلی جاتی, اور تیرے پاس تو نبیوں کے قصے آ ہی پہنچے ہیں. کیا ہوا تھا حضرت نوح کے ساتھ 950 سال کے بعد؟ اس قوم نے ان کو جھٹلایا, اللہ نے ان کو نجات دی, اور فخذہم الطوفان, اور پکڑ لیا ان کو طوفان نے, وہم ظالمون, اور وہ ظالم تھے. فانجیناہ واصحاب السفینۃ, بس ہم نے ان کو نجات دی اور اصحاب السفینہ کو, کشتی والوں کو, وجعلناها آية للعالمين, اور ہم نے بچا لیا اس کو, کن کو, نوح کو اور کشتی والوں کو, اور ان کو بنا دیا ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی. بچا لیا اللہ نے, یہ اللہ کے وعدے ہیں, مدد ضرور آتی ہے, یقین رکھیے مدد ضرور آئے گی, یہ اللہ کا وعدہ ہے. نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا, کل جا کے کلیم آرڈر دے دیجئے گا. بس اتنی سی بات حضرت نوح کے بارے میں یہاں آئی, ختم, دیٹس اٹ, اس سے زیادہ نہیں بات آگے آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ وہ بات بننے والی نہیں ہے. اب دوسرا کردار, آیت 16, وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ, سوری, وَإِبْرَاهِيمَ, اور ابراہیم علیہ السلام, إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, اعْبُدُوا اللَّهَ, عبادت کرو اللہ کی, پہلی بات لکھ لیجئے عبادت, وَاتَّقُوهُ, اور اس کا تقوی اختیار کرو, اس سے ڈرو, اس کا خوف دل میں لاؤ. پھر کیا ہوگا؟ یہ دو پیغام دے کے, ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم علم رکھتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبتوں کی آزمائش کا ذکر ہو اور حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہ آئے, کہ جنہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. دیکھیے جن حالات میں مکہ والے تھے نا, انہی حالات میں اب ان سب کو پیش کر کے رول ماڈل بنا دیا گیا. حضرت نوح کا کیا مسئلہ تھا؟ قوم نہیں مانی, طویل عرصے تک سمجھایا, پیغام کیا دیا مسلمانوں کو اور صحابہ کو, کہ تم طویل جد و جہد کے لیے تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اتنی بات ہو گئی. اب یہاں حضرت ابراہیم کی مثال دے کر کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ خاندان اور گھر والے, ان کے بارے میں, تم بھی تیار رہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. آپ کو دیکھ, ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے درجے کے نبی ہیں. مقام میں اگر نبیوں کو سٹیپ بائی کریں نا سر, تو محمد رسول اللہ کے بعد ابراہیم ان پانچ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. قوم گمراہ تھی, بے دین تھی, دولت مند تھے, بادشاہ کا پروخت تھا ان کا باپ بھی, ان لیڈز میں تھے, سیاسی لوگ تھے, حکومت تھی, لیکن یہ سب کے خلاف کھڑے ہو گئے. سب کو اللہ تعالیٰ کردار دے رہا ہے, کردار سازی کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر مصعب بن عمیر آپ اتنے امیر کرا, لیکن انہوں نے سیدھا سیدھا اپنی قوم کو کہہ دیا او عبد اللہ, اللہ کی عبادت اور تقوی. دو لفظ لکھ رہے ہیں, یہ آپ کو بار بار دکھیں گے مضمون کے اعتبار سے. یہاں عبادت کس کی؟ اللہ کی, اللہ کا حق ہے. تقوی کس کا؟ اپنے گناہوں سے بچنے کا خوف. آپ کہہ لیجئے اور تقوی ایک پیر جوڑا ہے, ان دونوں سے بات بنتی ہے. اور ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے, ان کنتم تعلمون سے, کہ علم کے بغیر نہ عبادت آتی ہے نہ تقوی آتا ہے, دونوں ممکن نہیں ہے. خود سے پوچھ لیں, ہمارے اس علم کے سفر میں عبادت اور تقوی ہمارے ساتھ ساتھ ہے یا رخصت ہو چکا ہے؟ پھر نہیں ملیں گے نا, ہم ناکام ہیں. پورے نمبر بھی لے جائیں گے نا پیپرز میں, عبادت خوبصورت نہیں ہو رہی. اور اگر آپ کے اندر دن بدن ذمہ داری کا احساس نہیں بڑھتا جا رہا, تقوی نہیں آ رہا نا, تو کہہ لیجئے کہ پریشان ہے, معاملہ گڑبڑ ہے, توبہ کی ضرورت ہے. ہر ایک اپنا معاملہ اللہ سے دیکھے, خود کو دوسروں کو چھوڑ دیں, بالکل اپنے اوپر لیں. کیونکہ جب فرکشن ہوتی ہے نا, تو ہم بار سارا کے دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اور میں نے دیکھا بات, ہم اپنے ان گھر والوں کے ساتھ جھگڑا لے رہے ہوتے ہیں دین پہ, سمجھ گئے. لیکن اس کے برعکس ہماری اپنی نمازیں نہیں ٹھیک ہوتی, ہمارے اپنے ہمارا اخلاق نہیں ٹھیک ہوتا, دل گندا, گپسیں کرتے ہیں, چگلیاں کرتے ہیں, بدگمانیاں کرتے ہیں, بعض دفعہ محسنوں کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں, بعض دفعہ احسان فراموشی کا کرتے ہیں. لیکن جس چیز میں کوئی دوسرا بندہ جو ہمارے ساتھ کر رہا وہ پی جائے نا, تو ہم اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنے کا نام تقویٰ, کہ اللہ تو مجھے میری برائیاں دکھا دے, میری کمزوریاں مجھے دکھا. یہ نہ کہ کل میرے وہی رشتہ دار میرے منہ پہ کہہ دے اللہ ہمیں تو یہ کہتی تھی, اس کا اپنا معاملہ تو دیکھ, یہ کیسی تھی اور یہ کیسا تھا. تو ضرورت اس بات کی کہ اندر اور باہر کو کھول لیا جائے, پھر انشاءاللہ اللہ کے آگے بھی بندہ سرخرو ہوگا اور بندوں کے آگے بھی سرخرو ہوگا. ہمیں بندوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں میرے اپنے ہی لوگوں میں شرمندہ نہ کرنا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرق الشکائی وسوء القضائی وشماتۃ الاعدائی. پناہ مانگنے والی چیزوں میں یہ چار دعائیں سکھائی اللہ کے نبی نے, کہ اللہ مجھے برے فیصلے سے اور بری گھڑی سے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مجھے دشمنوں کی خوشی سے بچا. میرا یہ نہ حال ہو جائے کہ میرے دشمن خوش ہوں, دیکھا ان کے ساتھ دیکھو کیا ہوا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور اس تعلق کا نام تک عبادت ہے. اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے نا, تو تقویٰ بھی بڑھتا جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے آگے کرتا جاتا ہے. اور یہی ساری باتیں یہاں میں نبیوں کے ان قصوں میں سکھائی جا رہی ہیں, 1000 سال. اور اس کے بعد اب ابراہیم بچپن کا زمانہ جو اتنا ڈیلیکیٹڈ ہوتا ہے, اس میں ٹین ایج لڑکا یہ باتیں کر رہا ہے. ایک اور چیز آپ نے فیل کی ہے ابھی تک سورج اتنی پڑی ہے, اس میں سے ٹینز, ینگ, یوتھ کا کردار. سعد بن وقاص بھی نہیں ہٹے اپنی جگہ سے, تو ابراہیم بھی نہیں ہٹے. یوتھ کا کردار, ان کی ضرورت اور ان کا غیر معمولی رویہ دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے اندر تقویٰ بھی تھا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تھے. واقعات ان کے آگے بہت جگہ آئیں گے, لیکن اس وقت میں جان کے اس کو پیچھے کر رہی ہوں. کیا پیغام دیا ابراہیم نے اپنی قوم کو؟ اپنے لیے تقویٰ اور عبادت. اور کائنما تعبدون من دون اللہ اوثانا, جن کو تم پوچھ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر, وہ تو محض بت ہے. وہ تخلقون افکن, اور تم تو ایک جھوٹ گڑ رہے ہو. دیکھیں ان کی بت پرستی پہ براہ راست تنقید ہے. اوسان وسن کی جمع, وسن وسن کہتے ہیں بت کو. عام طور پہ تو بت کو ہی کہتے ہیں, بت سے مراد کوئی بھی ایسی چیز ہو, لیکن سنم کے مقابلے میں آئے تو فرق کیا ہے. وسن ہوتا ہے لکڑی کا بت, اور سنم ہوتا ہے دھات کا بت. ٹھیک ہے, ویسے میں نے آپ کو پیچھے لکھائے تھے وسن اور ان کا سب کا فرق, پیچھے بھی یہ بات ہوئی تھی. اور عفق کہتے ہیں حق سے بڑی ہوئی بات. الٹ کہتے ہیں خود لکڑیوں کے اور پتھروں کے بت بناتے ہو اور پھر ان کو پوجنے لگ جاتے ہو, تمہیں کیا ہو گیا, ایسی باتیں تمہیں زیب تو نہیں دیتی. دیکھیے براہ راست قوم کے رواج اور رسم پہ چوٹ ہے. جہاں بھی دین کے نام پہ یہ بت پرستی ہوگی نا, اس کے پیچھے پھر رسمیں بھی ہوں گے, رواج بھی ہوں گے. اسی طرح کی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے ہمیں بھی دکھ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے غلط کاموں کو یہ کہہ کر ایکسیپٹ نہیں کیا کہ سوکے یہ تو شروع سے کرتے آ رہے ہیں. کہا یہ تم کیا پوچھتے ہو, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, یہ تمہاری یہ کہانیاں کیا, تم ان کو چھوڑ دو اور یہ بس صرف محض بت ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو شرک کی حقیقت کھول کے دکھائی کہ لکڑی کے پتھر کے بت ہیں اور تم ان کو پوچھتے ہو, تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا کرتے ہو. دیکھیے ان کی قوم جس طرح بتوں کو پوچھتی تھی نا, اسی طرح سے آج ہماری قوم رسموں کو پوچھتی ہے. ان کے سونے چاندی پیتل پتھر کے بت تھے, ہمارے پاس یہی دھاتے اب دوسری صورت میں بت بن چکے ہیں. تو اس لیے یہ جو براہ راست ان کی تنقید ہے, آج کے دور میں اگر آپ لیں تو خاندان کے نام پہ غلط رسم و رواج کے نام پہ تنقید ہے. یہ مائیاں, یہ تیل, یہ مہدی, کہتے ہر رسم کے پیچھے عقیدہ ہوتا ہے. جب کسی بھی قوم کی کوئی رسم آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے نا, تو اس کے ساتھ ان کا عقیدہ بھی آئے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ دلہن گھر آئے تو دیوار کے ساتھ چوکھٹ پہ سب سرسوں کا تیل ڈالو. سنا ہوا آپ نے یہ بات؟ آپ کیا کہتے ہیں, تیل ہی ڈالنا ہے نا, تیل بھی حلال ہے, کوئی شراب تو نہیں گرائی. لیکن پیچھے جن لوگوں کا یہ عقیدہ, وہ کہتے ہیں کہ سرسوں کے تیل سے بلائیں ٹلیں گی اور اس دلہن کا قدم بھاگوان ہوگا. کیا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں شادی سے پہلے لڑکی کو پیلا جوڑا پہنا دو. کچھ نہیں پیلا جوڑا, پیلا بھی رنگ اللہ کا, نیلا بھی لال, اس کا کیا. آپ تو کہیں گے یہ رسم ہے, اچھی لگتی ہے, پیاری لگتی ہے, روپ بہت آتا ہے, جو مرضی کہیں. اور پیچھے وہ کہتے ہیں پیلا رنگ اس لیے کہ بہار کی دیوی پیلی ہوتی ہے اور وہ لڑکیوں کو بساتی ہے, پیلا جوڑا پہنو تاکہ وہ پیلی دیوی آپ سے خوش ہو جائے تو آپ کی بچی کا گھر بس جائے. عقیدہ آ گیا نا. آپ سے کہ کہیں بھی ایک پودا اگا ہوا نا, آپ اس پودے کو اٹھا کاٹ تھوڑا سا اتاریں گے کہ میں دوسری جگہ لگاؤں تو ساتھ کچھ مٹی آتی ہے نا. اسی طرح ہر رسم کے ساتھ اس قوم کا کلچر, اس کا مذہب ساتھ آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کر کے ہم سب کو سمجھا دیا کہ یہ من گھڑت باتیں, کوئی اس کی تک نہیں ہے, تم اپنی مرضی سے بس کرتے آ رہے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, جن کو تم پوچھتے اللہ کے سوا وہ تمہیں رزق دینے کا کچھ اختیار بھی نہیں رکھتے. یا فابتغوا عند اللہ الرزق, تم اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب بنو, اس سے مانگو. اپنے بتوں کو جا کے کھلاتے تھے, ان کے آگے پرشاد رکھتے, روٹی رکھتے. کیوں؟ کہتے تھے یہ تھوڑا سا ان کو دے دو تاکہ باقی کھانے میں برکت ہو جائے. آپ نے ایک نام سنا ہے پاکستانی کلچر میں بھی, ختم کا, ختم پڑھنا ہے. کرتے کیا ہے؟ میں نے جو سنا ہوا ہے یا تھوڑا بہت کہیں دور پار سے دیکھا بھی ہوا ہے, جب کھانا پکتا ہے تو چاولوں کی ایک پلیٹ اوپر سے نکال لاتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں. اسی طرح فروٹ کاٹتے ہیں, یہ وہی چیز ہے. یہ اس کی جڑیں یہاں سے آتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ آج بھی کرتے ہیں. بہت پہلے اتفاق ہوا تھا جانے کا ایسی جگہوں پہ, تو تب تو اتنی عقل بھی نہیں تھی سچی پوچھیں. لیکن صبح جب روڈز پہ سے ہم جاتے تھے نا, تو انہوں نے جیسے آرچ نہیں بنی ہوتی دیواروں کے بیچ میں, اس طرح سے وہ چوکھٹ سی جو ہوتی ہیں عام جگہ پہ, اس ملک میں جہاں کی میں بات کر رہی ہوں, تو وہاں چھوٹی چھوٹی مورتیاں بٹھائی ہوئی ہیں. لوگ آتے جاتے وہاں, وہ نیچے رنگ رکھا تو اس کو لیتے, یہاں لگاتے چپ چاپ سے, اور وہاں ساتھ کھانے کی پلیٹیں پڑی ہوتی تھی, کھانا کہہ لیجیے, فروٹ کہہ لیجیے, اس کی طرف اشارہ. صبح دکان کھولنی ہے تو پہلے جا کے بابا جی کے آگے کچھ رکھنا ہے. کہتے تم, اور اس وجہ سے کیا کہ آج سارا دن بھگوان گزرے گا. ایک جگہ مجھے یاد ہے, پوری طرح بات نہیں پوری یاد, لیکن خلاصہ کیا کہ کہیں کوئی شاپنگ کے لیے ہم لوگ گئے, صبح صبح کا وقت تھا, تو وہ دکاندار جو تھا نا, وہ ہر قیمت پہ ہمیں وہ چیز دینا چاہ رہا تھا. تو ہمارے لیے بڑی انیوزل بات تھی. تو بعد میں اس نے کہا کہ اس لیے جی کہ آپ میرے آج صبح کے پہلے کسٹمر ہیں, آپ اگر ایسے چلے گئے نا بن لیے چیزیں, تو آج سارا دن میرا گزرے گا کہ میرے سے شاپنگ نہیں کھلے گا کرے گا. آپ دیکھیے آج بھی بونی سنی ہوئی ہے نا, بونی, یہ سب کھیل ہے. فقط عند اللہ رزق, اللہ سے رزق مانگو, وعبدوہ اور اس کی عبادت کرو, واشکروا لہ اور اس کا شکر ادا کرو, وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سبحان اللہ. رزق پانے کے دو ٹولز بتا دیے ادھر, بتوں کو نہ کھلاؤ, ان سے نہ مانگو, بلکہ وعبدوا اور واشکروا. پیچھے کیا تھا؟ وعبدوا اور واتقوا, تو ٹرائنگل بن گئی نا, عبادت, تقوی اور شکر. ابھی آگے ذکر چلے گا, لیکن بیچ میں ایک طویل جملہ ہے جس کو آپ لکھ لیجئے, جملہ معترضہ. اصل میں خطاب پھر اس کشمکش کی طرف ہے جو مکہ میں مسلمانوں کو اس وقت مشرکین کے ساتھ تھی کہا، براہ راست اب یہاں مکہ والوں سے خطاب کیا گیا، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلا رہے ہو، کون لکھے ادھر مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، دیکھو تم اگر اس نبی کو اور اس دعوت کو جھٹلا رہے ہو تو یاد رکھو کہ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے. یعنی رسول کو مبین کہا جا رہا ہے، یہاں جو لفظ ہے نا المبین، یہ لازم بھی اور متعدی بھی ہے. کیا مطلب؟ خود بھی واضح اور دوسروں کو واضح کرنے والا بھی ہے. قرآن خود بھی یعنی انلائٹن بھی ہے اور الومینیٹنگ بھی ہے، یہ مراد ہے کہ یہ پیغام صاف صاف کھول کے بتا دیا گیا. قرآن حقیقت میں اصلاح کرتا ہے ہمارے عقائد کی، اقوال کی اور اعمال کی. اور رسول کی بات مراد لے لیں تو قرآن رسول کی باتیں ہماری اصلاح ہی تو کرنے والی ہوتی ہیں. پھر کہا ولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہاں پھر دیکھیے کائنات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کیسا خوبصورت ہے اسلام کہ جو انسان کی توجہ کائنات پہ ڈالتے ہیں. کبھی بھی یاد رکھیے کہ ایک بات سے کوئی بات نہ سمجھے نا تو اس کو دوسری سمجھا دو. پیچھے نبیوں کے قصے کہانیاں اور اب مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، کبھی تم نے تخلیق پہ غور کیے؟ خزانہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی چابی سے کھلتا ہے، اور چابی جو ہوتی ہے نا وہ چھوٹی ہو یا بڑی راز کھول دیتی ہے، دروازہ کھولتی ہے. کائنات کے یہ چھپے ہوئے راز نبی کی زبان سے سنا کر بتایا گیا کہ یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدل الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة، ان سے کہیے ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کس طرح اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی اٹھاتا ہے یا پھر اٹھائے گا دوسری بار. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اشارہ ہے کہ مان جاؤ، بیج سے جڑ، جڑ سے تنا، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پھل، پھل سے پھر بیج، یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایک سائیکل ہے. اب دیکھیں ہر بیج میں ایک چپ لگی ہوئی ہے نا، مائکرو چپ، پوری پروگرامنگ ہے. کیسے ایک چیز بنتی ہے پھر اس کے سارے سٹیپس گزرتے گزرتے دوبارہ وہی چیز بنتی ہے. انڈے کو دیکھ لیجئے، انڈے سے پرندہ، پرندے کے مختلف سٹیپس، پھر آخر میں وہ پھر انڈا دے گا. پوری زندگی اس طرح سے چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اس دنیا سے ختم ہونے کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو جائے گی، تم مان جاؤ گے تو تمہارے لیے فائدہ. پھر دوسری بات ہے کہ یسیر کیا ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ پر ایک ساری باتیں جو آیت 19 کے اینڈ پہ آئی کہ ان ذالک علی اللہ یسیر. تو نمبر ایک خلق، پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی آسان ہے، اور نمبر دو اعادہ، ریپیٹیشن، دوبارہ دہرانا آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ جو آیت 20 میں سیرو فی الارضی ہے نا، تو سیر کا معنی ہوتا ہے چلنا، سارا یا سیرو سیرن، جسمانی سیر وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، باہر گھومتے ہیں. ایک قلبی سیر ہوتی ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کر بھی آپ کائنات کے رازوں پہ غور کریں. بعض لوگ ساری دنیا گھوم لیتے ہیں، عبرت نہیں لیتے کیونکہ نگاہ عبرت والی نہیں. اور جب آپ گھر بیٹھے قرآن پر یہ غور و فکر کر رہے ہیں تو یہ عبرت بھی انسان کے لیے، یہ سیر بھی عبرت والی بنتی ہے. آج ہم مسلمانوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، غیروں نے عمل کیا، وہ غور تو کرتے ہیں کیف بدل خلق، لیکن کدھر رک جاتے ہیں؟ خلق پہ. اسلام کہتا ہے اب آگے یہ بھی مانو کہ ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة، یعنی اس کائنات پہ غور کرو اور اس سے دوسری دنیا کے راز لے کے آؤ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آخری آیتیں بس، کیا کرے گا اللہ، یعذب من یشاء، وہ پھر جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ویرحم من یشاء، اور رحم کرے گا جس پر چاہے گا، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ مکہ والوں کو سب کچھ کہا جا رہا ہے، اس سے میں رک نہیں پا رہی کیونکہ مضمون ایک ہی ہے. تم آج اس نبی کے ساتھ جو کر رہے ہو، اگر اس عالم میں مر گئے تو کل اللہ تمہیں عذاب دے گا، اور بلال اور حباب تو تم پہ اگر آج ظلم و ستم ہو رہے ہیں ڈونٹ وری یرحم من یشاء, اللہ تم پہ رحم کر کے تمہیں کل جنتیں دے گا. اور اے مکہ والو, ومان تم بھی معجزین فی الارض, تم زمین میں اس کو عاجز نہیں کر سکتے. ہاں تم آج بلال کو عاجز کر سکتے ہو, خباب کو بھی کر رہے ہو, لیکن اللہ کو نہیں کر سکتے. ولا فی السماء, اور نہ آسمان میں, تم زمین و آسمان کی حدوں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی یا مددگار. یہ جو لفظ ہے نا دون, عربی زبان میں اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ٹیکسٹ سے ہم پہچانیں گے کس سے یہاں کیا مراد ہے, کس جگہ کون سا معنی ہے. اس جگہ دون اللہ کا بہتر مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے. کیونکہ والذین کفروا بآیات اللہ, اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا, ولقائه, اور اس کی ملاقات کا, اولئک یئسوا من رحمتی, یہی لوگ ہیں مایوس ہو گئے میری رحمت سے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پہ آپ جملہ معترضہ کی بریکٹ پوری کریں گے. سب کو بات واضح, قصہ کس کا چل رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. بیچ میں یہ آئے 23 تک جتنی آیتیں آئی ہیں یہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم نے جو بات کی تھی, اب تم اس بات کو سامنے رکھو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. یہاں پہ ہمارا یہ سبق پورا ہوگا. اگلا سبق ہے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ, لیکن اس کا مزاج تھوڑا سا فرق ہے, اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں لیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت دے, پھر اس کا اظہار کرنے کی توفیق دے, پھر اس اظہار کے اوپر کھڑے ہونے اور جمنے کی توفیق دے. یہی ابھی تک کی صورت کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ کو رب مان لیا تو پھر اس کی بات کو ماننے میں کیا حرج ہے, کیا نقصان ہے. اللہ کی ذات آپ کے لیے یہ سارے کام کرنے پہ قادر ہے جو آپ خود نہیں کر سکتے. آج اگر کوئی چیز مشکل لگتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کل اس کو آسانیوں میں بدل دے گا. شرط ایک ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے جی نماز.
الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ رب العالمین. جیسس چرچ کیا سیکھا ہم لوگوں نے اپنے لیے سورہ العنکبوت سے؟ کچھ سیکھا ہم لوگوں نے آج اپنے لیے. آئی 9 میں بھی منافق جیسے لوگوں کی بات ہوئی جو فائدہ ملنے پر خوش ہوتے ہیں, لیکن مکہ میں یہ کون سے منافق کی بات تھی؟ استاذہ جی انشاءاللہ سسٹر ہمارا آپ کا کوشچن استاذہ جی تک پہنچا دیں گے. سسٹر شاہین پلیز آپ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں, مشکلوں میں بھی دین پر جمے رہنا, انشاءاللہ عبادت اور تقوی علم سے آتا ہے. جی یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ سسٹر ایس ایس نے ہمیں بتایا, عبادت اور تقوی علم سے آتا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں میں بڑائی آئے علم کے ساتھ, زیادہ سے زیادہ حلم آئے تقوی آئے. انشاءاللہ سٹینڈ لینے کی بات بہت بڑی. جی صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر سسٹرز. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ جو ٹائم اوپر جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے صدقہ ہو, اور انشاءاللہ لازمن کوئی عمل کے پوائنٹس ضرور کسی کے ساتھ شیئر کیجئے, انہیں اچھی طرح سے لکھ کے کہیں پہ ٹیکسٹ کے میسج میں, واٹس ایپ پہ, وائبر پہ, کسی طرح سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں, فیس بک پہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہم لوگوں کو اتنے مینس دیے ہیں, اتنی آسانی سے آج کل ہم لوگ دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں, بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم پڑھیں, جو بھی ہم سیکھیں, جو بھی ہم سنیں, اس کو اپنے علم عمل میں ڈھال سکیں. آمین. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.